الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقال تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين قابل صد احترام حضرات مستفسرین معزز حاضرین اور محترم خواتین آج بھی میں سب سے پہلے حضرات مستفسرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان میں سے اکثر حضرات وہ ہیں کہ جو ہمارے ان محاضرات میں پہلے بھی تشریف لاتے رہے ہیں جسٹس شیخ انوار الحق صاحب کی جگہ تو ہمیشہ صدارت کی کرسی رہی ہے لیکن آج بہرحال انہوں نے اس حیثیت میں بھی یہاں شمولیت قبول فرمائی ہے تو یقیناً میرے ذمے ہے کہ میں ان کا شکریہ اعلی رؤوس الاشہاد ادا کروں باقی سب حضرات کا بھی بہت ممنون ہوں اس لیے کہ یہ فارمیٹ ایسا ہے کہ اس میں واقعتاً شمولیت جو ہے بغیر ایثار نفس کے ممکن نہیں ہے میں بارے دیگر پھر ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ کافی کنٹروورشیل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی بنا پر آج خاص جوش و خروش ہے سامعین میں اور ابتدا ہی سے یہ حاضری کا عالم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ بہت سے حضرات مایوس ہو کر لوٹ جائیں یقیناً ایسی کیفیت میں مقرر بھی کچھ ایکسائٹیڈ فیل کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میرے سامنے ایک الجھن بھی ہے اور وہ یہ کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر میں نے گزشتہ سالوں میں بے شمار تقاریر کی ہیں یہاں لاہور میں مسجد دارالسلام باغ جنا میں 10 جمعوں میں مسلسل اسی موضوع پر خطاب کیا سیرت نبوی کا ایک تجزیہ کیا علی صاحب صلاۃ والسلام کہ آپ نے کن مراحل سے گزر کر یا یوں کہیے کہ اپنی جد و جہد کو کن مراحل سے گزار کر وہ عظیم انقلاب برپا کیا کہ جس کی تاریخ جس کی یاد آج تک ذہن انسانی کے اندر ایک ایسے خواب کے مانند محفوظ ہے کہ جو کسی شخص نے کبھی دیکھا ہو حسین خواب اور پھر اس کی یاد ایک عرصے تک اسے آتی رہے پھر یہ کہ وہ کتاب بھی مطبوعہ شکل میں موجود ہے اس کا ایک ایڈیشن نکل چکا ہے دوسرا اب آ رہا ہے اس لیے اس قسم کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ بہت سی باتیں ہو سکتا ہے کہ وہی ہوں کہ جو پہلے سامعین کے علم میں آئی ہوں بہرحال آج ہمیں حق ادا کرنا ہے ان 5 روزہ محاضرات کا اس کا یہ اختتامی موضوع ہے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے جو حضرات شریک رہے ہیں گزشتہ 4 دن ان کے سامنے ایک حقیقت بالکل نکھر کر آ گئی ہے کہ اسلام جو نظام زندگی قائم کرنا چاہتا ہے وہ اس قدر مختلف ہے جو ایگزسٹنگ کنڈیشن اس وقت ہیں ان سے اتنا فنڈامنٹلی ڈفرنٹ معاملہ ہے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی درکار ہے یہ تبدیلی ذہنی اور فکری بھی ہو یہ تبدیلی نفسیاتی اور جذباتی سطح پر بھی ہو یہ تبدیلی اخلاقی اور عملی سطح پر بھی ہو، تب کہیں جا کر اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا، وہ نظام عدل اجتماعی، اس کا وہ معاشرتی نظام، اس کا وہ اقتصادی نظام، اس کا وہ سیاسی نظام، اس کو برپا کرنا کوئی آسان کام نہیں. یہ جو تبدیلی ذہنی، فکری، جذباتی، نفسیاتی، اخلاقی، عملی درکار ہے، فوری طور پر ذہن منتقل ہوتا ہے لابحالہ اس بات کی طرف کہ اس کے لیے تو پھر تعلیم، تلقین، واعظ، نصیحت، تدریس، دعوت، تبلیغ، یہ اصل کام ہے کرنے کا، تاکہ ذہن بدلے، فکر بدلے، سوچ بدلے، ویلیو سٹرکچر تبدیل ہو، اقدار بدل جائے، آخرت کا یقین ہو، اس زندگی کو انسان اپنا ایک عارضی قیام گاہ قرار دے. جب تک کہ یہ پوری یہ تبدیلی برپا نہیں ہوتی، اور یہ تبدیلی ظاہر بات ہے جبر سے نہیں ہو سکتی، ڈنڈے سے نہیں ہو سکتی، طاقت سے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے برہان چاہیے، اس کے لیے لوگوں کو کنوینس کرنا ہے، اس کے لیے لوگوں کو قائل کرنا ہے، اس کے لیے ان کے ذہن کو تبدیل کرنا ہے، سوچ کو بدلنا ہے، ان کے احساسات اور جذبات کے اندر ایک انقلاب برپا کرنا ہے. اور یہ تمام کام ظاہر بات ہے کہ دعوت سے، تبلیغ سے، ایک نئے فکر کے سامنے آنے سے جو مدلل ہو، جو سکرٹنی کو سٹینڈ کر سکے، پھر یہ کہ یہ تقاضے جو ہیں پہم ایک طویل عرصے تک ادا ہو، جس سے ایک معتدب تعداد میں لوگوں کے اندر وہ تبدیلی آئے، تب کہیں جا کر اس انقلاب کا اور اس کامل نظام زندگی کے برپا ہونے کا امکان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ پہلا پٹ فال ہے کہ جہاں ہمارے بہت سے مخلص حضرات یہیں پر اسی جگہ پر چھٹک کر رہ گئے. ابھی چونکہ ذکر بھی کیا ڈاکٹر افساد نے کہ ایک حلقہ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ جس نے اس کو بطور ایک فکر کے اختیار کیا ہے کہ بس اخلاقی اصلاح کا کام کرو، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، بھلائی کی تبلیغ کرتے رہو، خود بخود جب یہ عمل اپنی ایک منطقی انتہا کو پہنچے گا اور ایک اکثریت کے ذہن اور فکر اور سوچ اور اخلاق اور اعمال کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی تو خود بخود نظام بھی بدل جائے گا. یہ بات بظاہر بڑی ہی ویلڈ معلوم ہوتی ہے اور بہت صحیح معلوم ہوتی ہے، بڑی دل کو لگنے والی معلوم ہوتی ہے، لیکن میں نے اسے پٹ فال سے تعبیر کیا. یہی پہلا ٹریپ ہے. یہ ٹریپ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کسی خلا میں نہیں کر رہے. کوئی نہ کوئی نظام ایگزسٹ کرتا ہے، وہ کوئی فیوڈل سسٹم ہو، کوئی مونارکی ہو، کیپیٹلسٹک سسٹم ہو، کوئی نہ کوئی سسٹم ہے کہ جو ہر وقت موجود ہوتا ہے، اور اس سسٹم کا ایک پاور بیس ہوتا ہے معاشرے کے اندر. جو بھی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اسی کے مطابق پاور بیسز بنے ہوتے ہیں، اور ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے اس وقت کی حکومت، اور وہ محافظ ہوتی ہے اس نظام کی. اور ظاہر بات ہے کہ ذرائع ابلاغ کل کے کل اس کے پاس، نظام تعلیم کل کا کل اس کے پاس، گویا کہ یہ جو پوری مشینری ہے وہ اس سسٹم کو پریزرو کرنے اور سٹیٹس کوو کو مینٹین کرنے میں لگی ہوئی ہے. لہذا خواہ کتنی ہی کوشش ہوتی رہے، نظری طور پر یہ بات جتنی ویلڈ نظر آتی ہے یہ پروپوزیشن، حقیقت میں یہ اتنی ہی فالس ہے. اس میں ایک فیلسی ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک طرف وہ جو نظام ہے اور اس کو جو ڈیفینڈ کرنے والی حکومت ہے، اس کے پاس وہ ذرائع ابلاغ ہے اور نظام تعلیم ہے جو سانچوں میں ذہنوں کو ڈھالتا ہے اور اخلاق کو ایک خاص طرز کے اوپر وہ ڈھالتا ہے. مزید بڑا یہ بھی ایک حقیقت ہے جسے سب نے تسلیم کیا کہ ہر معاشرے میں میجورٹی وہ ہوتی ہے جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، اس میں وہ جرت نہیں ہوا کرتی، وہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھڑی ہو اور کہیں اپنے حقوق کے لیے کمر کس کر اور وہ کمر ٹھوک کر میدان میں آ جائے، بلکہ جو بھی نظام ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ریکنسائل کر لیتے ہیں. ظلم ہے، ظلم کو بھی ذہن قبول کر لیتے ہیں، مختلف انداز میں وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. سائلنٹ میجورٹی ایک طرف، اور جو نظام ہے اس نظام کو ڈیفینڈ کرنے والی حکومت اور اس کے ذرائع دوسری طرف. تو یہ تعلیم و تبلیغ کے ذریعے سے اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کی تخریب کرنے والے ادارے اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں. معاشرے کے اندر کبھی بھی ان ذرائع سے اکثریت تبدیل نہیں ہوا کرتی. اس وجہ سے یہ بات بالکل سامنے آ جائے گی ذرا سب اگر آپ غور کریں گے کہ ہمیشہ کسی نئی دعوت کو قبول کرنے والے قلیل تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. زیادہ ذہین لوگ، حساس لوگ، غور و فکر کرنے والے لوگ، جو ویسٹڈ انٹرسٹ کے طبقات سے متعلق ہونے کے باوجود سلیم الفطرت ہو کہ کوئی بات انہیں قبول کرے کہ واقعتاً عادل کے خلاف ہے یہ نظام، چاہے خود ان کے اپنے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں کہ وہ بھی انہی طبقات سے متعلق ہو کہ جن طبقات نے استحصال کیا ہے، یا جو طبقات جو ہیں مستکبرین کے ہیں اور جنہوں نے دوسروں کو مستضعفین بنا لیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ سلیم الفطرت لوگ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. تو دعوت سے، تلقین سے، تبلیغ سے ان لوگوں کو متاثر کیا جا سکتا ہے. ہر دور میں یہی ہوا ہے، جب بھی کوئی انقلابی دعوت اٹھی ہے، نیا فکر آیا ہے، اس فکر نے کچھ نہ کچھ لوگوں کو مسخر کیا ہے. اور کچھ میں سے یقیناً وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو دبے ہوئے ہوں، پسے ہوئے ہوں معاشرے کے اندر، لیکن وہ بھی ہوتے ہیں ان اعلیٰ طبقات میں سے اور ان غالب طبقات میں سے کہ جو زیادہ سلیم الفطرت، حساس، دیے درد مند کے مالک ہوتے ہیں اور واقعتاً وہ احساس کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو بدلنا چاہیے. اب ڈائلیما یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی انقلابی عمل کے اندر ایک اقلیت تو ہوتی ہے، چھوٹی سی اقلیت کے جو دعوت اور تلقین اور تبلیغ اور کسی آئیڈیولوجیکل، کسی جو بھی سامنے ان کے پروپوزیشن رکھی جائے اس کو قبول کر کے آ جاتی ہے، لیکن اس اقلیت کے ذریعے سے نظام کو بدلنا، یہ ہے در حقیقت پرابلم، کہ جس کا حل صرف اب اس عمل کے ذریعے سے ہے جسے ہم انقلابی عمل کہتے ہیں. یہ انقلابی عمل ایک اقلیت کے اندر تنظیم، تربیت، ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ، ایثار اور قربانی کا مادہ پیدا کر کے اس کو افیکٹو بنا دیتی ہے ایز میجورٹی، حالانکہ وہ ہوتے ہیں ہمیشہ ایک مائنورٹی کے اندر. یہ در حقیقت وہ عمل ہے کہ جسے آج ہمیں کچھ تفصیل سے سمجھنا ہے. دوسری بات جو میں آج عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیسے کیسے انقلاب دنیا میں برپا ہوئے ہیں، تو ایک بات بالکل سامنے کی حقیقت کی طرح ہمارے سامنے آئے گی کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، جامع ترین انقلاب تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. اس لیے کہ باقی انقلابات کے جتنے بھی چرچے ہیں، وہ فرینچ ریولوشن ہو، اس نے زندگی کے صرف ایک شعبے میں تبدیلی پیدا کی، اخلاقیات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، معاشرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف سیاست کے ڈھانچے میں تبدیلی آئی. بادشاہت کا دور ختم ہوا، جمہوریت کے دور کا آغاز ہوا. بہرحال انقلاب ہے، وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ اسے انقلاب قرار دیا جائے، اس لیے کہ سیاسی نظام کے اندر واقعتاً ایک بڑی بنیادی تبدیلی آئی. بولشویک ریولوشن، اس نے بھی یقیناً چونکہ معاشی نظام کے اندر ایک بڑی بنیادی تبدیلی کی ہے، لہذا وہ بھی ایک ریولوشن ہے. لیکن اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو وہ عقائد ہو، اخلاق ہو، معاشرت ہو، اس میں قطع کوئی تبدیلی نہیں آئی. بلکہ فلسفے کے اعتبار سے بھی، جیسے میں نے جب وہ معاشی نظام پر ہم گفتگو کر رہے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ فلسفے زیادہ بنیاد تو دونوں نظاموں کی ایک ہے. میٹیریلزم نے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی شکل اختیار کی ہے، اس کو انقلاب نہیں کہتے، اسے ارتقا کو کہہ سکتے ہیں، ترقی کہہ سکتے ہیں، ون اسٹیپ فارورڈ کہہ سکتے ہیں. وہی مادیت تھی جس نے اگلا قدم اٹھایا اور وہ جدلی مادیت بن گئی، اس کو انقلاب نہیں کہیں گے، ایک قدم آگے ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. فلسفے کے اعتبار سے وہی لادینیت، وہی مادیت، وہی دونوں کی اصل جڑ ہے. تو اصل میں صرف ایک نظام کا حصہ جو ہے معاشی نظام، اس میں بنیادی تبدیلی آئی. اب اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب، وہ انقلاب میں اگر دو جملوں میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ وہاں یہ ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو کہ کون سی شے نہیں بدلی. افکار بدلے، عقائد بدلے، اخلاق بدلے، صبح و شام کے انداز بدلے، نشست و برخاست کے انداز بدلے، چلنے پھرنے کے، بیٹھنے کے انداز بدلے، معاشرت بدلی، معیشت بدلی، سیاست بدلی. ایک قوم ایسی کہ جس میں لکھنے پڑھنے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ دنیا کی معلم بن گئی، اس نے علوم کو زندہ کیا، وہ ذریعہ بنی ہے رنائسنس کا. وہ قوم جس میں سرے سے کوئی نظم تھا ہی نہیں، قوم الزدہ، جھگڑالو قوم، جس کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی ہے مولانا حالی نے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. میری معلومات اگر غلط نہیں ہے تو پروفیسر صاحب کا تعلق مولانا حالی ہی کے خاندان سے ہے، پروفیسر مہدی حسن صاحب کا، صحیح ہے میری اطلاع؟ ان کا شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ جھگڑا، اور جب جھگڑے کھڑے ہو گئے تو پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، نسلن بعد نسلن، وہ اس طرح چلی آ رہی ہے. جب اس قوم کو ایسا منظم کر دیا کہ وہ اگر عبادت بھی کر رہی ہے تو اس طرح صفیں باندھ کر، گویا کہ کسی کوئی پریڈ ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے کوشن امام کی ایک لفظ کے اوپر حرکت ہو رہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹل ریولوشن جس شے کا نام ہے وہ تاریخ میں صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے، وہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حسن عقیدت ہے ہمارا. آخر کون مسلمان ہوگا تو جس کے دل میں حضور کے لیے عقیدت نہ ہو. لیکن میں اس کے لیے جو گواہیاں پیش کرتا ہوں وہ آج بھی اختصار کے ساتھ رکھ رہا ہوں. ایم این رائے، جو بہت بڑا ریولوشنری اور انٹرنیشنل کمیونسٹ جو آرگنائزیشن تھی، اس کے اندر ایک اہم مقام رکھنے والا، 1920 میں اسی لاہور میں بریڈلا ہال میں لیکچر دیا اس نے، وہ کتابی شکل میں چھپا، ہسٹوریکل رول آف اسلام. اس میں اس نے تسلیم کیا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بڑی پیاری باتیں کہی ہیں جو شاید بہت سے مسلمانوں کا ذہن بھی وہاں تک نہ پہنچتا ہو. اس نے کہا کہ اگرچہ جہاں تک فتوحات کا تعلق ہے، اٹیلا کی فتوحات اور سکندر کی فتوحات اور چنگیز کی فتوحات، وہ بھی اسی طرح کی تھی جس طرح یہ عربوں کی فتوحات ہوئی ہیں، اتنی ہی تیز رفتاری کے ساتھ، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. وہاں صرف ڈسٹرکشن تھی، بروٹ ملٹری پاور تھی. یہاں نئی روشنی آئی ہے، نئی تہذیب آئی ہے، نیا تمدن آیا ہے، علم کی روشنی پھیلی ہے. یہ تو ایک بالکل فنڈامنٹلی ڈفرنٹ ایک ریولوشن تھا جو محمد رسول اللہ نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو 1920 کی بات ہے، اور 1980 کے لگ بھگ یا اس سے ایک دو سال پہلے دی 100 کتاب چھپی، مینہٹن میں چھپی، اور اس کے مصنف نے 100 عظیم ترین شخصیتوں کا پہلے سلیکشن کیا پوری تاریخ میں، کہ جو جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ موڑے ہیں یا ان کے اوپر کوئی اثر پیدا کیا ہے، وہ لوگ موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز، 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز، سلیکشن اینڈ گریڈیشن. اور اس میں پھر گریڈیشن میں نمبر ایک پر لا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہتا ہے کہ میں یقیناً مجھے ایک ایکسپلینیشن دینی پڑے گی. امریکہ میں لکھ رہا ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، خود عیسائی ہے، کتاب وہاں چھپ رہی ہے، حضرت مسیح کو تیسرے نمبر پر لے گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر لاتا ہے، اور صاف کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، اب یہ دی اونلی کو میں ایمفیسائز کر رہا ہوں، سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز. ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے جو ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب ہے، باقی یا ادھر کامیاب ہے یا ادھر کامیاب ہے، ادھر ٹاپ پر ہے تو ادھر زیرو پر نظر آ جائیں گے، بلکہ مائنس ویلیو بھی مل جائے گی. اسکندر اور چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، وہ اس جگہ پر جو ہے ایک فتوحات کے اعتبار سے اگر ٹاپ پر پہنچے ہوئے تو ادھر کوئی مائنس ویلیو دینی پڑے گی، زیرو سے بھی کام نہیں بنتا. اور دوسرے نام میں ادب کے ساتھ لے رہا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام اور گوتم بدھ، اخلاق اور مذہب، اور اس میں وہ ٹاپ پر اگر نظر آ رہے ہیں تو بہرحال حکومت اور ریاست کے معاملات میں زیرو ہے، کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہے، کوئی ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھا. یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اس اعتبار سے یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے بلکہ اس میں تھوڑا سا اضافہ میں کر دوں کہ انبیاء اور رسول کی تاریخ میں بھی یہ کام صرف اور صرف حضور کے ہاتھوں پایۂ تکمیل کو پہنچا ہے. اس لیے کہ اگرچہ سب کا پروسیس یہی تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیس کہیں آ کر رک گیا ہے. حضرت مسیح کی دعوت یوں سمجھیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی ابتدائی 3-4 سال ہیں، بس یہاں بات ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہجرت کے بعد مدنی دور کا آغاز ہوا، بس یہاں آغاز ہوتے ہی بات ختم ہو گئی. اس لیے کہ اب مرحلہ تھا جنگ کا اور جنگ کے لیے قوم تیار نہیں ہوئی، وہ پروسیس وہیں کا وہیں رک گیا. اذا بنت ربک کا فقاتلا ان ہاؤنا قاعدون، لہذا بات وہیں کے وہیں رک گئی. اگر یہ اگر نہ دکھاتے اس وقت یہ بزدلی تو یہ عرض مقدس ہم دے چکے تھے انہیں، یہاں وہ نظام قائم ہوتا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے. فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، اب یہ 40 برس تک کے لیے یہ عرض مقدس ان پر حرام ہو گئی، اب وہ زمین میں بھٹکتے کریں. یہ دوسری بات ہے کہ کسی نبی کو بادشاہت مل جائے یا بادشاہ نبی بن جائے تو وہ ایک بادشاہت جو ہے حضرت داؤد حضرت سلیمان کی قائم ہو گئی. لیکن حضرت داؤد نے کوئی دعوت دے کر اور پھر کوئی جبیت فراہم کر کے کوئی انقلاب برپا نہیں کیا تھا. یہ پورا پروسیس تاریخ میں، انبیاء کرام کی تاریخ میں بھی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ میں نظر آتا ہے. اور اس کا سبب یہ آیت ہے جو 3 دفعہ قرآن میں آئی ہے کہ بھیجا ہی اس لیے اللہ نے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور اس تکمیل دین ہونی تھی اور تکمیل دین کے لیے لازم تھا کہ اس دین کی، اس نظام کی ایک مکمل شکل، ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بالفعل دنیا کے سامنے ہو جائے، تبھی وہ حجت بنتی نوع انسانی کے لیے. لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے وہ جو آپ کے بعثت کا مقصد قرآن مجید میں معین ہوا ہے 3 جگہ، سورہ توبہ میں بھی، سورہ فتح میں بھی اور سورہ صف میں بھی. اس سے نتیجہ میں یہ نکالتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آبجیکٹولی یہ چاہے کہ معلوم ہو کہ پروسیس آف ریولیوشن ہے کیا، یہ چھوٹی سی اقلیت کو موٹیویٹ کر کے پورے نظام کو بدل دینے کا، جس کو کہ میں نے پہلے 3 جملوں میں آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ٹوٹل چینج درکار ہے. ٹوٹل چینج کے لیے ذہنی، فکری، جذباتی، اخلاقی، یہ پوری تبدیلی ہوگی تو ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تعلیم اور تلقین اور تبلیغ، یہ جہاں ہمارے پاس ہے ذریعہ، وہاں یہ ہے کہ جو نظام ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے پاس نظام تعلیم، اس کے پاس ذرائع ابلاغ جو چھائے ہوئے ہیں اس معاشرے کے اوپر، ایسی مؤثر قوتیں موجود ہیں. تو یہ ڈائلیما ہے کہ کچھ لوگ تو آ جائیں گے، ہر دور میں کچھ نہ کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جو بھی دعوت ان کے دل کو لگتی ہے اور ذہن کو اپیل کرتی ہے وہ اسے قبول کرتے ہیں. لیکن ایسے تعداد، ایسے لوگ تو ہمیشہ معاشرے کے اندر ایک بڑی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے اب اسے انسٹرومنٹ بنانا ہے، اسے آلہ بنانا ہے انقلاب کا، ایک ٹوٹل چینج کا. یہ ہے وہ پرابلم کہ جس کو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ پروسیس آف ریولیوشن کیا ہے. تو دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ اس کی سورس صرف اور صرف سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو انیلائز کیا جائے، اس پر تجزیہ کیا جائے، اس پر غور کیا جائے، اس پر تدبر کیا جائے، اس کی مختلف سٹیجز کو دیکھا جائے، مختلف مراحل کو، ہر مرحلے کے پری ریکوزٹس کیا ہیں، پھر کون سی چیز ہے جو اگلے مرحلے میں آگے بڑھنے کے لیے جسٹیفیکیشن دیتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پر غور و فکر کیا اور اس پر تقریریں کی، تو وہ کتاب اب موجود ہے. اور انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد در حقیقت میں تو خواہش مند ہوں کہ پھر گفتگو ہو، ڈائلاگ ہو، اس سے اختلاف ہو تو وہ بھی سامنے آئے، اس میں کوئی اگر خلا ہے تو وہ بھی واضح کیا جائے. اس وقت میں ابتدان جو میں نے ڈرائیو کیا ہے پروسیس آف ریولیوشن سیرت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسی لیے بار بار لفظ آ رہا تھا، وہ پروناؤنس صحیح نہیں ہو پا رہا تھا واضح طور پر. یعنی ہمارا عنوان ہے نظام عدل و قسط کے قیام کا نبوی طریقہ کار، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا اس پر آج ہمیں غور کرنا ہے.
اس لیے کہ یہ کام اگر ہو سکتا ہے تو اسی ڈھج سے ہوگا. وہی ایک مثال ہے ہمارے پاس. اس میں تھوڑا سا اضافہ اور کر لیجئے کہ بقیہ جو دو انقلابات کا میں نے ذکر کیا تھا, ایک طرف تو وہ پارشل ریولیوشنز تھے اور دوسری طرف وہ ایک جنریشن میں مکمل نہیں ہوئے. اس میں ایک نسل نے فکر دیا, نظریہ دیا, اگلی نسل میں کوئی پاورفل شخص, کوئی فعال قسم کا شخص اٹھا اور اس نے اس طاقت کو, نظریے کو ہاتھ میں لیا. تو یہ جنریشن لگی ہے. مارکس نے فکر دیا تھا لیکن اس کے اپنے ہاتھوں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں ہوا. فکر تھا, جان تھی اس میں. نیس پیغمبر ولی کی در بغل دارت کتاب تھی, اس کتاب میں طاقت بھی تھی, فورس آف آرگیومنٹ تھی, اس کا ایک انالیسس تھا. لیکن یہ کہ پھر کہاں یہ کتاب وجود میں آئی ہے, جرمنی اور برطانیہ میں بیٹھ کر, انگلستان میں بیٹھ کر انقلاب کے لیے وہ روس کہاں, تیسرے تیواڑے وہاں جا کر ایک فعال شخصیت لینن کی تھی, اس نے اس کو ہاتھ میں لیا ہے, اس فکر کو, اس فلسفے کو, اور بہرحال وہاں بولشویکس اور مانشویکس وہ انقلاب برپا ہوا. اسی طریقے سے والٹیئر اور روسو اور بیسیوں مصنف تھے, انہوں نے ایک فکر دیا تھا جس کے نتیجے میں انقلاب فرانس برپا ہوا ہے. لیکن ان لوگوں کا کوئی حصہ اس انقلاب کی بالفعل میدان میں آ کر قیادت میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ انقلاب بہت ہی خونی انقلاب تھا, اس لیے کہ اس کی وہ کوئی منظم قیادت موجود ہی نہیں تھی. اس کنٹراسٹ میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ ایک فرد واحد سے دعوت شروع ہو رہی ہے اور کل 20 برس میں ہزاروں مربع میل کے علاقے, ایک ملک کے اوپر ٹوٹل ریولیوشن برپا ہو گیا. صرف ایک لائف اسپین ہے, اس میں سارے اسٹیجز آ گئی. ایک دائی اور مربی اور مزکی اور مبلغ کی حیثیت سے بھی نظر آ رہے ہیں مکے کی گلیوں میں چلتے پھرتے ہوئے, پھر وہ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے بدر میں اور دامن احد میں نظر آ رہے ہیں, پھر وہ ایک صلح کی ٹرمز نیگوشیٹ کرتے ہوئے کہیں یہودیوں کے ساتھ اور کہیں وہ قریش کے نمائندوں کے ساتھ حدیبیہ میں نظر آ رہے ہیں. مطلب یہ کہ جتنے بھی براہین ہو سکتے ہیں کسی ریولیوشنری پروسیس کے, ہر ہر قدم پر رہنمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کر رہے ہیں, اور کل 20 برس کے اندر وہ انقلاب مکمل ہو گیا. یہ میں نے اپنے اس پوائنٹ کو مزید جو ہے آپ کے سامنے ابھرن کیا ہے کہ سورس ہمارے پاس اگر ہے اور اس کو اگر دیکھنا ہو کسی کمپوزٹ فارم میں تو وہ صرف سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ کے سامنے 6 اسٹیپس ہیں کہ جن کو رکھنا چاہتا ہوں جو میں نے ڈرائیو کیے ہیں سیرت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں کوشش یہ کروں گا ابتدان کہ میں دینی اصطلاحات استعمال نہ کروں. میں بعض وقت کے ساتھ اثر رہا ہوں, ظاہر بات ہے کہ ہماری آڈینس میں تو اکثریت دینی مزاج کے لوگوں کی ہے, اور ایک صاحب نے آج مجھے خط بھی دیا ہے کہ یہ آپ جو ہے دوسرے حضرات کو اہمیت دیتے ہیں. بہرحال معاملہ یہ کہ ہمیں بات ان تک پہنچانی ہے, لہذا انہی اصطلاحات میں بات کرنا مفید ہے کہ جن سے کمیونیکیشن کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. اس لیے میں وہ الفاظ یا وہ اصطلاحات استعمال کرتا ہوں, اور دینی اصطلاحات کے استعمال میں ایک اس وقت جو ہمارے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ صدیوں کے زوال کی وجہ سے ان اصطلاحات کے مفہوم محدود ہو گئے ہیں یا بدل گئے ہیں, اور اب جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو وہی محدود تصور جو ہے وہ لامحالہ لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے, اور جو ابلاغ کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. یہ وجہ ہے کہ ذرا میں دینی اصطلاحات سے ہٹ کر بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں ذرا ایک بات عرض کر دوں کہ جو شاید بہت سے حضرات کے لیے چونکانے والی ہو. میں 6 کو بھی 3 جمع 3 2 حصوں کے اندر منقسم کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پہلے ایک انقلابی جماعت کی تیاری ایک مرحلہ, اور پھر ایک ٹکراؤ اور تصادم یہ دوسرا مرحلہ. یہ ٹکراؤ اور تصادم کو اچھا لفظ نہیں ہے, اور کچھ نیک طبیعت لوگوں پر گراں بھی گزرے گا, کچھ امن پسند شہریوں کو شاید جھوجری بھی آئے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. لیکن میں ایک تو علامہ اقبال کا شعر آپ کو سنا دوں. انہوں نے ایک شعر میں فارسی میں ان دونوں چیزوں کو خوبصورتی سے جمع کر دیا, با نشہ درویشی در ساز و دما دم زل, کیوں پختہ شبی خود را بر سلطنت جم زل.
دو ہیں مصرے، بات پوری ہے. پہلا جو ہے وہ ایک خاص کہہ لیجئے تصوف ہے، وہ انقلابی تصوف ہے، وہ انقلابی درویشی ہے، وہ ایک انقلابی جماعت بنانے کے لیے جو ایثار، جو قربانی، جو اپنی تہذیب نفس کی ضرورت ہے، جو ڈسپلن کو قبول کرنے کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کرنا ہے، یہ سب ایک یوں کہیے کہ انقلابی تصوف ہے، جس کو اقبال نے درویشی کہا ہے. بانشہ درویشی در ساز و دما دم زن، اس کے ساتھ موافقت اور مفاہمت پیدا کرو اور کوشش کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ، یہاں تک کہ جب پختہ ہو جاؤ. جو پختہ شری خدرا بر سلطنت جم زل، جب پختہ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو. بس یہاں فرق ہے، وہ جو خانقاہی تصوف ہے، وہ خانقاہی تصوف اسی ایک کو نسل باد نسل، اسی معاملے کو، نشے درویشی ہی کو وہ چلاتا رہتا ہے. اور یہ انقلابی تصوف وہ ہے، انقلابی تزکیہ نفس وہ ہے کہ جو ایک گروہ کو تیار کر کے پھر ٹکراتا ہے. اس ٹکرانے کے لیے عظیم ترین آیت قرآن مجید کی وہ ہے جو میں نے آج پڑھی ہے، اور میرے بہت سے سامعین کو شاید پہلی مرتبہ مجھ سے اس آیت کا ریفرنس سننے کا موقع ہوا. سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر، فیدمغہ، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. ولکم الویل مما تصفون، یہ ہے طریقہ. باقی تم جو سوچ رہے ہو، تم جو باتیں کر رہے ہو، تمہارے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے. طریقے تصادم سے نظام بدلا کرتا ہے، کبھی بھی ٹھنڈے ٹھنڈی لوریوں سے اور ٹھنڈے ٹھنڈے وازوں سے اور ٹھنڈی ٹھنڈی نصیحتوں سے نظام نہیں بدلتا. کچھ افراد بدل جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے اندر اخلاق کی کچھ رفت، کچھ بلندی آ جائے گی، کچھ لوگوں کو دین و مذہب سے لگاؤ زیادہ ہو جائے گا. بس یہ ہوگا، نظام کو بدلنے کے لیے اصل شاید تصادم ہے. یہی تصادم اصل میں، میں ذرا مختصرا حوالہ کر دوں کہ ہیگل کا فلسفہ، پھر مارکس کا فلسفہ، ڈائلیکٹیکل میٹریلزم، وہ جدلیت جو ہے اس کے اندر بھی یہی تصادم ہے کہ ہر تھیسس کا ایک اینٹی تھیسس اسی کے کوک سے برآمد ہوتا ہے، پھر وہ ٹکراتے ہیں اور ٹکراؤ سے ایک سنتھیسس ہوتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سنتھیسس خود ایک تھیسس بن جاتا ہے. جو اس کے اندر خامی تھی وہ اپنے آپ کو پھر نمایاں کرتی ہے، پھر کوئی اینٹی تھیسس آتا ہے، اور یہ ٹکراؤ چل رہا ہے. تو جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ مغربی نظریات کلیتاً باطل اور غلط نہیں ہے، ان میں حق و باطل کا امتزاج ہے، ان میں کچھ نہ کچھ پہلو ہوتا ہے حق کا، وہ آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے، ایکوٹی آف ویژن ہے، آبزرویشن ہے، اس سے انہوں نے دیکھا ہے، چاہے اس کی تعبیر کلیتاً صحیح نہ کر پائے ہوں. یہی وہ چیز ہے جسے قرآن کہتا ہے حق و باطل کی آمیزش، جس کو اقبال نے ایک شعر میں یوں بیان کیا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی. یہ وہ حق و باطل ہے جس کی کشمکش پوری تاریخ میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس کے ضمن میں یہ آیا ہے مبارکہ جو ہے، اس کی بھی بہترین تعبیر جو کی علامہ اقبال نے کی ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. وہ قوم اللہ کے ہاتھ میں گویا کہ ایک تلوار بن جاتی ہے. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. تو یہ ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو دے مارتے ہیں، ٹکراتے ہیں باطل کے ساتھ. فیدمغہ، پھر وہ حق جو ہے بھیجا نکال دیتا ہے اس باطل کا. اور اس طریقے سے جال حق کو وزاحق الباطل، دوسری آیت میں نے پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کی، یہ تو اکثر حضرات کے ذہنوں میں ہوگی، قل جال حق کو وزاحق الباطل، جب ایک حق کی ایسی قوت وجود میں آ جائے تو پھر باطل نہیں ٹک سکتا. باطل کا تو اندر باطلہ کانا ظہور کا، یہ ہوتا ہی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ حق منظم شکل میں اور قوت کے ساتھ سامنے نہ آئے، اس وقت تک تو باطل کے جو ہے وہ فرما روائی رہے گی. اور اس کو ہی سورہ رات کی اس تمثیل میں بیان کیا ہے. اب یہ بھی اس ڈائلیکٹیکل پروسیس جو ہے اس سے بڑی مشابہت ہے اس آئے مبارکہ کی، وہ حق کا ایلیمنٹ آپ کو اس میں بھی نظر آئے گا. سورہ رات میں بیان فرمایا گیا کہ جیسے جب سیلاب آتا ہے، اور چونکہ قرآن مجید نازل ہوا ہے حجاز کے پس منظر میں، جو وہاں کے جغرافیائی حالات ہیں، تو وہاں وہ وادیاں ہوتی تھی، بارش آتی تھی تو وادیاں بہہ نکلتی تھی. وادیوں میں جب تیزی کے ساتھ بارش، جب آپ کو بلوچستان کے علاقے میں وہ صورتحال نظر آتی ہے،
پھر وہ پہاڑی نالے جس تیزی کے ساتھ آتے ہیں اور اس میں جھاگ جھکاڑ اور جھاگ بھی اوپر ہوتا ہے. تو یہ جھاگ اور نیچے پانی ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. ایک تو یہ تشبیہ ہے, اصل شاید تو نیچے پانی ہے, جھاگ تو نظر آتا ہے دکھائی دے رہا ہے. زبدر رابیہ وہ جو ہے جھاگ وہ بہنے والا ہے, چڑھ رہا ہے, بہت نظر آ رہا ہے. اور اسی طریقے سے وَمِمَّا تُوْقِدُونَ عَلَى النَّارِ, آگ کے اوپر جب تم تپاتے ہو دھاتوں کو صاف کرنے کے لیے, زیور بنانے کے لیے, تو کبھی سنار کی اگر دیکھی ہو گٹھالی تو اس میں بھی میل جو ہے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتا ہے. اصل شے جو ہے وہ نیچے کوئی نظر ہی نہیں آتی, وہ جو اصل سونا ہے کچھ نظر جو اوپر آتا ہے وہ جھاگ ہے, میل کا جھاگ. یہ جھاگ جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بڑی پیارے الفاظ ہیں, کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اسی طرح اللہ تعالی حق اور باطل کو ٹکراتا رہتا ہے. اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, فاما الزبد فیذهب جفاء, یہ جو جھاگ ہوتا ہے یہ تو ختم ہو جاتا ہے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں, نظر آ رہا ہے بہت بڑا لیکن وجود تو اس کا کوئی نہیں. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, اور وہ چیز جو لوگوں کے لیے منفعت بخش ہوتی ہے جس میں نوع انسانی کا فائدہ ہوتا ہے وہ ہے جسے دوام حاصل ہوتا ہے, وہ زمین کے اندر جذب ہوتی ہے. یعنی پانی زمین میں جذب ہوتا ہے جس سے پیداوار آتی ہے, رویدگی ہے. جھاگ واگ جو ہے وہ نظر آنے کی شے کی حقیقت کوئی نہیں. یہی باطل اور حق کی مثال ہے. جب حق دبا ہوا ہو یا منظم نہ ہو, طاقت کے ساتھ نہ ہو, تو پھر وہ باطل ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, چاہے ہے جھاگ لیکن نظر آئے گا باطل. لیکن جب حق آ جائے منظم ہو کر اور قوت کے ساتھ, تو پھر باطل جو ہے فام زبد و فیض ہم و جو فا آ, پھر تو وہ حق ہی ہے جو لوگوں کے لیے منفعت بخشے اور اسی کے لیے دوام. تو یہ میں نے جو تصادم اور ٹکراؤ کا نظر لیا ہے, میں نے یہ ساری وضاحت اس کے لیے کی ہے. اب ذرا آئیے اور اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, میں اس میں دینی اصطلاحات سے بچنا چاہتا ہوں. خالص اپنی سطح پر سمجھیے کہ کسی ریولیوشنری پروسیس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے. یہ پروسیس انیشیٹ ہوتا ہے ایک ریولیوشنری آئیڈیالوجی سے. کوئی نیا نظریہ, انقلابی نظریہ, کوئی نیا فکر, انقلابی فلسفہ. اور یہ انقلابی فلسفہ ایسا ہونا چاہیے جو وقت کا باطل اور ظالمانہ نظام ہے, جو اس کی جڑوں کے اوپر پیشہ بن کر گرتا ہو. اگر وہ بہت اخلاقی واد ہے تو پھر وہ انقلابی نظریہ نہیں ہے, اس سے انقلابی پروسیس جو ہے انیشیٹ نہیں ہوگا. اگر وہ محض مذہبی, محدود معنی میں مذہبی اصلاح کے لیے واز ہے, تو اس سے بھی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا, جیسا کہ میں نے عرض کیا, مذہب سے لگاؤ ہو جائے گا. انقلابی پروسیس جو ہے انیشیٹ ہوگا ایک ایسی ریولیوشنری آئیڈیالوجی سے وچ مسٹ کٹ ایٹ دی ویری روٹس آف دی ایگزٹنگ سسٹم. یہ پہلی پری ریکوزٹ ہے کسی انقلابی عمل کے آغاز میں. اس نظریے کو پھیلائیں, اس کو عام کریں, جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان کو استعمال کیا جائے, جو بھی ڈسپوزل پر ہو. اب نمبر دو قدم یہ ہے, جو لوگ اس ریولیوشنری آئیڈیالوجی کو فیس ویلیو پر شعوری طور پر قبول کریں, یہ دو الفاظ ہیں, اس کو ایز سچ جیسا کہ وہ نظریہ ہے, اس کو فیس ویلیو پر اور شعوری طور پر, محض جذباتی طور پر نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, شعوری طور پر قبول کریں. اب انہیں منظم کیا جائے, طاقت تو تبھی بنے گی, کوڑے کو بٹ دینا پڑتا ہے تب اس کے اندر جان آتی ہے. تو اس کو منظم کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس میں بھی چند چیزیں ضروری ہیں کہ اس کے جو کاغذ وجود میں آئے ان کاغذ میں کوئی رعایت ایگزسٹنگ باطل اور ظالمانہ نظام کے کاغذ کی رعایت کے ساتھ نہ ہو, کہ وہاں برہمن اونچا تھا تو یہاں بھی برہمن اونچا ہو, وہ پھر انقلابی جماعت نہیں ہوگی. وہاں اگر حبشی نیچا تھا تو یہاں بھی حبشی نیچا ہی رہے, پھر وہ انقلابی جماعت نہیں. یہاں تو کاغذ وجود میں آئیں گے نئے, اور اس کی بنیاد ہوگی کہ کس کی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ کتنی ہے, کون کتنی قربانی کے لیے تیار ہے, کون کتنا اشار کرنے کے لیے تیار ہے, کس نے پہلے پیش قدمی کی ہے. یہ ہے اصل میں کہ جس سے نئے کاغذ وجود میں آئیں گے. اور نمبر دو, یہ جو پارٹی ریولیوشنری وجود میں آئے, یہ ڈھیلی ڈھالی لوز ایسوسیشن یا آرگنائزیشن نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ مقابلہ تصادم کا ہے. اگر کوئی علمی کام کرنا ہو تو ایسوسیشن بنا لیجئے, کوئی مدرسہ چلانا ہو تو انجمن بنا لیجئے, کوئی مذہبی اصلاح کا کام کرنا ہو تو ڈھیلا ڈھالا کوئی سا بھی آپ نظام بنا لیں، سیاسی کام کرنا ہو تو آپ چارانے کی ممبری والی جماعت بنائیں، ہر چیز کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس کا اپنا ایک تقاضا ہے، اس کے اپنے ریکوزٹس ہیں، تو ان کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ ریولیوشن جس میں، اسی لیے میں نے آج پہلے ہی بات واضح کر دی ہے کہ اصل شاید تصادم ہے، اس تصادم کے لیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، مراعات یافتہ طبقات ہیں، جاگیردارانہ نظام ہے، جاگیردار بیٹھا ہوا ہے، وہ کب چاہے گا کہ اس نظام میں کوئی تبدیلی آ جائے، اور اگر کوئی سرمایہ دارانہ نظام ہے، سرمایہ دار موجود ہے، وہ کب چاہیں گے تبدیلی آ جائے۔ الیکشن کے ذریعے سے تو ٹھیک ہے، وہی انہیں کی ریفلیکشن ہو جائے گی، کہیں ادھر ادھر کچھ ہو جائے گا، کوئی بڑے بڑے شہروں میں کوئی نئی دعوت، کوئی نئی تحریک کچھ اپنا وقتی طور پر اثر پیدا کر لے، لیکن جب تک فنڈامنٹلی وہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم نہیں بدلتا، پاور بیسز ریفلیکٹ ہوں گی الیکشن پروسیس کے اندر۔ لہذا اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ اس سے انقلاب کبھی آ ہی نہیں سکتا، تو آپ چار آنے کے ممبری سے گزارا کیجئے، وہاں کوئی تصادم مول لینا ہی نہیں۔ لیکن جہاں انقلاب برپا کرنا ہے تو میں نے عرض کیا کہ سیکنڈ سٹیپ جو ہے، پہلا سٹیپ ایک ریولیوشنری آئیڈیالوجی، اس کی پری ریکوزٹ کیا ہے کہ وہ واقعتاً ایگزسٹنس سسٹم کے کسی نہ کسی اہم شعبے کے اوپر تیشہ بن کر اس کی جڑوں پر گرتی ہو، تب انقلابی پروسیس جو ہے انیشیٹ ہوگا۔ نمبر دو، اب ان کو آرگنائز کرنا ہے، آرگنائزیشن کے دو پری ریکوزٹس، نمبر ایک نیو کارڈرز ہیونگ نو ریفرنس ٹو دی کارڈرز ان دی ایگزسٹنگ سوسائٹی، اونچ نیچ کے جو معیارات وہاں ہیں ان سب کو توڑ پھوڑ کر نئے کارڈرز وجود میں آئیں، اور نمبر دو یہ کہ وہ بڑی ڈسپلنڈ اور بہت آرگنائزڈ، جس کو کہ ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ فوجی تنظیم، وہ نہیں ہوگی تو انقلاب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آگے تو تصادم آنا ہے۔ اس میں موب جو ہے، علامہ اقبال نے جو کہا ہے، جو تقابل کیا ہے کہ عید آزادہ شکوہ ملک بھی اور عید محکومہ ہجوم مومنی، تو ہجوم مومنی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، ہجوم سے تخریب تو ہو سکتی ہے اور ہمارے ہاں بھی ہوتی رہی ہے، تعمیر کبھی نہیں ہوتی۔ تعمیر کے لیے تو ایک مضبوط ڈسپلن آرگنائز قوت درکار ہے۔ اب تیسری چیز ہے ٹریننگ، تربیت، ان کارڈرز کی تربیت۔ اس تربیت میں دو چیزیں تو ہیں کہ جو ہر انقلاب کے اندر لازم ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اس کا اہتمام ہو کہ جو بھی وہ ورکرز ہیں ہمارے پاس، جو ممبرز ہیں، ان کی کمٹمنٹ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کم نہ ہو، بڑھتی چلی جائے، اس لیے کہ وہی تو سورس آف فورس، سورس آف پاور وہی تو ہے، سورس آف اسٹرینتھ وہی تو ہے۔ لہذا اس تربیت کا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ذہنی ربط اور تعلق جو ہے بڑھتا چلا جائے۔ نمبر دو یہ کہ ان کے اندر ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے کی عادت پیدا ہو، اور اس کے لیے اشار نفس ضروری ہوتا ہے۔ ایک شخص کو بنا دیا گیا ہے سردار یا امیر، جس کو بھی سردار یا امیر بنایا گیا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اعتبار سے کمتر ہو اس شخص سے کہ جو اس کے نیچے ہے، اس کا حکم ماننا کوئی آسان بات نہیں ہے جب تک کہ یہ سارے نفس نہ ہو۔ تو اس پہلو سے ظاہر بات ہے کہ وہاں پر یہ بھی ایک بڑے زبردست ایک ٹریننگ کا متقاضی ہے۔ تیسرے، ان کے اندر قربانی کا مادہ ہو، عادت پیدا ہو سختیاں جھیلنے کی۔ یہ تین چیزیں تو وہ ہیں کہ جو ہر ریولیوشن میں ضروری ہیں، وہ کمیونسٹ ریولیوشن ہو، وہ اسلامک ریولیوشن ہو، وہ کوئی ریولیوشن۔ چوتھی چیز، اگر پیش نظر کوئی ایسا نظام ہے کہ جس کی کوئی اخلاقی اور روحانی ڈائمنشنز بھی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اگر ٹریننگ میں نہیں ہوگی تو نظام میں کہاں سے آ جائے گا؟ پھر اس کا پورا اہتمام اس لیول کے اوپر، ٹریننگ لیول کے اوپر کرنا پڑے گا کہ ان کے اخلاق اور ان کی روحانی بالیدگی کا پورا اہتمام کیا جائے۔ یہ تین سٹیپس ہیں جن سے طاقت وجود میں آتی ہے۔ یہ ہے وہ بالشے درویشی درساز و دما دمزن، جب تک کہ ایک مناسب قوت نہ ہو جائے یہی کام کرنا ہے، یہی کرتے رہنا ہے، نہ کسی اور چھوٹے یا کسی سائڈ معاملے کے اندر اپنی توجہات کو بانٹنا ہے، نہ اپنی قوتوں کو منقسم کرنا ہے، یہی کام کرتے رہو۔ بالشے درویشی درساز و دما دمزن، البتہ یہ کہ جب محسوس ہو کہ طاقت ہے تو پھر اگلا سٹیپ آئے گا، جس کو میں نے اس تصادم کے لفظ سے بیان کیا۔ لیکن اس تصادم کے بھی تین سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج جو ہے، یہ جیسے ہی کوئی دعوت شروع ہوتی ہے، کوئی نظریہ سامنے آتا ہے اور وہ نظریہ ظاہر بات ہے کہ ایگزسٹنگ سسٹم کو غلط قرار دیتا ہے. یہ غلط ہے, یہ ڈسکریمنیٹو سسٹم ہے, یہ ایکسپلائٹیٹو سسٹم ہے, یہ ریپریسو سسٹم ہے, جو بھی آپ کہیں اسے استبداد ہے, استحصال ہے, یہاں جو ہے لوگوں کے درمیان تقسیم کی جا رہی ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرعون نے قوموں کو, انسانوں کو تقسیم کر دیا تھا, ان میں مستضعفین اور مستکبرین بن گئے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ جب آغاز ہوگا دعوت کا اور کہا جائے گا کہ یہ نظام غلط, تو فوراً وہ معاشرہ ریٹیلیٹ کرے گا. وہ ابتدا میں تو مذاق اڑائے گا, پاگل ہو گئے, دماغ خراب ہے, مجنون ہے, کیا بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی آندھی بھی بن سکتی ہے, ایک مشت خاک ہے. یہ تو کچھ لوگ ہیں سر پھرے پاگل قسم کے آدمی ہیں, ان کا کیا بات ہے, کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اس طرح کی کوچا گرد, یہ پریشان روزگار, آشفتہ مغز, آشفتہ ہوں. ابتدا میں تو یہی بات آئے گی. اس کے بعد جب انہیں محسوس ہو کہ نہیں, وی کانٹ اگنور, یہ تو جو ہمارے بارود خانے ہیں ان تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے, یعنی جن طبقات کو ہم دبائے بیٹھے ہیں, جن کی گردنوں پر ہم سواری کر رہے ہیں, وہ بارود خانے ہیں پوٹینشیل, اب یہ دعوت وہاں پہنچ رہی ہے. تو پھر شروع ہوتا ہے پرسیکیوشن کا دور, انہیں مارو, جیلوں میں ٹھوسو, ان کے ساتھ ان کو فاقے دو, ان کو چین کر کے گھروں کے اندر بند کر دو. وہ ساری پرسیکیوشن ہوگی, مختلف سوسائٹیز میں اس کی مختلف فارمز ہیں. پہلی وربل پرسیکیوشن ہے, دوسری فزیکل پرسیکیوشن ہے. یہ سٹیج ہے کہ جس میں ان انقلابیوں کو پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے, نو ریٹیلیشن, ٹیک آل دی پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. یہ موسٹ امپورٹنٹ فیز ہے ریولیوشنری پروسیس کا, اس کو اچھی طرح نوٹ کرنی ہے. اس لیے کہ سیدھی بات یہ ہے کہ شروع میں وہ انقلابی جو ہے ایک نظریے کے وہ قائل ہو گئے ہیں, تو ان کو مارنے پیٹنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. لیکن اگر وہ وائلنٹ ہو جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ پورا اخلاقی جواز حاصل ہو جاتا ہے اس ایگزسٹنگ سسٹم کو, کہ ان کو کرش کر کے رکھ دیا. اسی میں فیوچر کی کامیابی کا سارا راز مثمر ہے, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. اور یہی بات ہے جس کو کہ میں دو حوالوں سے آپ کے سامنے اس وقت رکھوں گا. گاندھی کا ایک قول جو نیم شین صاحب کی وساطت سے, اور انہیں یہ معلوم ہوا سرحدی گاندھی عبدالغفار خان کے ذریعے سے, کہ گاندھی نے یہ کہا کہ میں نے اپنا جو عدم تشدد کا فلسفہ ہے وہ حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری اس کی مثال آپ کو میں دے دوں, شاید بہت سے حضرات کے علم میں بھی ہو, کہ یہ جو سکھوں کی ایک موومنٹ اس وقت چل رہی ہے بھارت میں, اس کے بڑے شارپ کنٹراسٹ میں ایک موومنٹ ہے جو 30s میں چلی تھی, وہ جو گردوارا پربندک کمیٹی بنائی گئی, جس کا پس منظر جن حضرات کو معلوم نہیں ہے ان کی دلچسپی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, کہ عجیب تماشا تھا کہ گردوارے سکھوں کے, ان کے ساتھ جو اوقاف تھے ان پر قبضہ ہندوؤں کا, عجیب تماشا. اب سکھوں اس لیے کہ انگریزوں کو علیحدہ مذہب سمجھتا ہی نہیں تھا, ہندو ایک سیکٹ ہے. اب یہ کہ انہوں نے ایک اپنی آرگنائزیشن بنائی گردوارا پربندک کمیٹی, اور مطالبہ کیا کہ ہمارے اوقاف کا کنٹرول ہمیں دیا جائے, ہماری عبادت کہاں کے ساتھ اوقاف ہے. لیکن ظاہر بات ہے انگریز کا دور, اور پھر یہ کہ پولیس, اور پولیس جو سرمایہ دار کا ساتھ دینے والی پولیس, ان کی ایجوکیشن کو جو ہے ان کے اوپر پابندیاں لگیں. دفعہ 144 امرتسر میں ایک صاحب جو چشمدید گواہ تھے, چند سال ہوا فوت ہو گئے ہیں, حاجی عبد الواحد صاحب, 1930 کے وہ ایم اے انگلش تھے مرحوم رحمہ اللہ, انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ چشمدید واقعہ ہے کہ سکھوں کے جتھے نکلتے تھے وائلیٹ کرنے کے لیے دفعہ 144, لیکن انہیں حکم تھا کہ ہاتھ یہاں باندھے رکھو. لاٹھی چارج ہوا, سر پر لاٹھی پڑی, سر پھٹ گیا, خالصہ گر گیا, لیکن ہاتھ بنا رہا, ہاتھ نہیں اٹھا. وہ موومنٹ تھی جو کامیاب ہوئی, اور یہ موومنٹ ہے کہ جو سوائے اس کے کہ وہ سکھ جاتی جو ہے وہی بلیڈ کر رہی ہے میکسیمم, کوئی اس کا حاصل نہیں ابھی تک. یہ وہ وائلنٹ موومنٹ ہے جس میں کہ ان کی قوت دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے, سکھ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, زیادہ میکسیمم جو خون بہا اس کو میں بہا. اور ایک وہ موومنٹ تھی کہ جو کامیاب ہوئی.
تو اس کو یہ دو تاریخیں کہ جو ہمارے خود اس برد صغیر سے جو واقعات متعلق ان کو ذہن میں رکھیے، بعد میں بھی میں اس کا ذکر کروں گا. میرے لیے تو یہ ہے کہ عرض کرنے کے لیے صرف حوالہ دے دوں کہ 8 برس مکی زندگی جو ہے، میں نے 4 ویک میں سے نکال دیے، تین نکال دیے، بلکہ 5 نکال دیے، اس لیے کہ 4 میں فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوا ہے. 4 نبوی حضور پر وحی کے آغاز کے بعد 4 سال تک صرف وربل پرسیکیوشن تھا. مجنون ہے، پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا، شاعر ہے، یہ ساحر ہے، مشہور ہے، شاعر بھی نہیں مشہور ہے. ان تتبعون الا رجلا مشہورا، سحر زدہ آدمی ہے، جن کا اثر ہو گیا ہے، آسیب آ گیا ہے، یہ ساری باتیں جس پر قرآن میں بھی آیا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھنچتا ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. تو یہ ہے سب، نو ریٹیلیشن، کوئی جواب نہیں، پھر پرسیکیوشن 8 برس متواتر وہ پرسیکیوشن جاری رہا، شدید ترین پرسیکیوشن. لیکن حکم کیا تھا؟ الفاظ وہی ہے اصل میں، اسی لیے مجھے یہ سکھوں والا واقعہ حاجی عبد الواحد صاحب کا بیان کرتا بھولتا نہیں ہے. قرآن کے الفاظ یہ، کفو ادیے تم، تمہیں یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بجے رکھو، اور وہی ہاتھ بجے رکھنے والی اس روایت کے اندر تصویر میرے سامنے آ جاتی ہے کہ جتھے نکلتے تھے ان کو حکم یہ تھا کہ ہاتھ یہاں بندے رہے. حالانکہ ریفلیکس ایکشن ہے کہ لاٹھی آتی ہے تو ہاتھ خامخواہ اوپر اٹھتا ہے سر کو بچانے کے لیے، لیکن نہیں، وہ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گر جاتے تھے ہاتھ بجے رہتے تھے. بہرحال یہ پیسو ریزسٹنس، اب ذرا یہ تو واقعاتی میں نے کچھ مثالیں دے دی ہیں، اس کا تجزیہ کیجئے، ہوتا کیا ہے اس کا؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسی میں سارا راز مضمر ہوتا ہے کسی انقلابی جماعت کی کامیابی کا. وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، اس میں جرت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، وہ اپنی قسمت پر کانے اور شاکر پڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ غلام ہیں، چاہے وہ کسان ہے جس کی محنت کی کمائی کوئی اور لے جاتا ہے اٹھا کر فصل کے موقع پر، وہ دیکھتا ہے سب کچھ، لیکن یہ کہ وہ جرت کے کھڑا ہو جائے وہ نہیں ہوتی. لیکن یہ سائلنٹ میجورٹی بھی ظاہر بات ہے کہ اندھی گہری تو نہیں ہوتی، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کا کوئی جرم نہیں اس کے سوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظام غلط ہے، یہ ظالمانہ ہے، یہ استحصالی ہے، یہ نظام صحیح ہے، حق ہونا چاہیے، صرف یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے چوری نہیں کی، انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، پھر انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، ان کے گردنوں کے اندر رسیاں ڈال کر اور مردہ جانور لاشوں کے مانے ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ ہے وہ چیز جو اندر ہی اندر اس سائلنٹ میجورٹی کا رخ اور رجحان اور اس کی دلی ہمدردیاں اس انقلابی جماعت کے ساتھ کر دیتا، اور جو دلوں کو فتح کرنے وہی فاتح زمانہ. یہ ہے چیز جو کہ ظاہر ہوتی ہے کہ جب اب تصادم کا موقع آتا ہے تو نظر ہی آتا ہے کہ یہ سائلنٹ میجورٹی اگر ویسے تو کھڑی ہے اپنے سرداروں کے ساتھ، لیکن ان کے دل سرداروں کے ساتھ نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ہے کہ جو سامنے مقابلے میں ہے، لہذا ان کا وار کاری ہو ہی نہیں سکتا. وار تو کاری ہوتا ہے اس شخص کا جسے یقین ہے اپنے صداقت پر اور حقانیت پر اور اپنے موقف کے برحق ہونے پر، وار تو اس کا کاری ہوگا. مجھے جگر کا وہ شعر یاد آیا ہے کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دستو بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں. تو بھرپور وار جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے جس کی کنوکشن ہوتی ہے کہ میں، میرا موقف صحیح ہے اور میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں. اور جبکہ دوسروں کی طرف یہ ہو تو حق تو ان کے ساتھ ہے جو ادھر کھڑے ہیں، ہم تو آج ہیں مارے بانگے کو اپنے سرداروں کے ساتھ، تو ان کے اندر وہ قوت اور ان کے وار کے اندر وہ اثر اور وہ کاری ہونا جو ہے وہ نہیں ہوتا. بہرحال یہ فرسٹ فیز ہے پیسو ریزسٹنس. ریزسٹنس کس معنی میں؟ کہ ریزسٹ کرنا ہے پرسیکیوشن کو، واپس نہیں ہٹنا، جو چاہے ہو جائے، جسم کے ٹکڑے اڑ جائے اڑ جائے، جان جاتی ہے جائے، بیوی بچے کو کولوں میں پلوا دیا جائے پلوا دیا جائے، وہ ڈیپتھ آف کمٹمنٹ کسی شے کے ساتھ، وہ وابستگی، وہ ان کی قربانی کا وہ مادہ، وہ کھڑے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. اس کے بعد اب جہاں تک سیرت النبی کا تعلق ہے اس میں دو فیز اور ہیں. میں بلکہ اگر اس کو صرف ابھی مکمل کر دوں کہ جب طاقت محسوس ہو تو پھر ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھ کر اس کی جو تعبیر میں کر رہا ہوں اس پر غور کر لیجیے، پھر ذرا سیرت النبی کے بارے میں چند باتیں عرض کر دوں گا. کہ جب یہ محسوس ہو جب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ وی کین اسٹرائک, ہم ایک ہیڈ آن کلیئر لینے کی پوزیشن میں ہیں, یعنی علامہ اقبال کے قول کے مطابق کیوں پختہ شوی وہ بات ہو گئی ہے. اردو میں انہوں نے کہا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار, تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار, تو وہ پختہ ہو جانا فارسی میں وہ تو پختہ شوی قدرہ برسلطنت جمزن. تو اس ایگزسٹنگ سسٹم کو اس کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑا جائے, یہ کام بھی ریولیوشنری خود کرتا ہے آگے بڑھ کر. اسے اپنے پروسیس کے نیکسٹ اسٹیج کے اوپر جانا ہے, جس کی میں چھوٹی سی مثال دوں گا. گاندھی کا وہ فیل کہ ہم نمک بنانے جا رہے ہیں, پرماتما کا سمندر ہے, پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہوا ہے, ہم نے کسی کی چوری نہیں کی, ڈاکہ نہیں ڈالا, نمک بناؤ, نمک بناؤ تحریک. معنی کیا تھے کہ تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے, اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ چیلنج کر رہے ہیں برٹش انڈیا کی پوری ٹیکسیشن پالیسی کو. اس کی متعلق شکلیں ہوتی ہیں, لگان دینا بند کر دو وہ تو بہت دور کی بات ہے, یہ بڑا ہلکا سا کام کہ صرف یہ تو نمک بنائیں گے, پرماتما کا سمندر پرماتما کا پانی اس میں سے نکالیں گے نمک, لیکن اس کے معنی کیا ہے, آپ نے دکھتی رکھ کو چھڑ دیا. اور کوئی بھی سسٹم ہو, پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم, وہ بیہیو کرتا ہے ایک آرگنزم کے طور پر, کہ جیسے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر آنکھ دکھ رہی ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ باقی جسم آرام کرے, وہ تو آنکھ کو چوٹ لگی ہے تو پورا درد جو ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے. اسی طرح اس سسٹم کی کسی دکھتی رگ کو آپ چھیڑیں گے وہ پوری طاقت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا, ابھی کوئی کسر تھی اس کی تو وہ پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوگا. اینڈ دس ول لیڈ ٹو دی فائنل اسٹیج اینڈ دیٹ از آرمڈ کانفلکٹ. اب مسلح تصادم, اب میدان میں آؤ, اب تخت یا تختہ. اگر تو پری میچورلی اقدام کر دیا گیا تھا تو انقلابی ختم ہو جائیں گے, نہ ابھی تنظیم تھی, نہ ابھی تربیت تھی, نہ ڈیڈیکیشن تھی, نہ پوری تعداد جتنی ہونی چاہیے تھی. اگر وہ نہیں ہے, پری میچورلی قدم اٹھا دیا گیا ہے, دے ول بی ایلیمینیٹڈ, سمپلی ایلیمینیٹڈ, ختم ہو جائیں گے. اور اگر یہ میچور ہوا ہے, اس کے لیے پوری تیاری ہوئی ہے, پری ریکوزٹ پورے کیے گئے ہیں, تو تخت یا تختہ کے سوا تیسرا پھر اب کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہوتا. یہ چھ سٹیپ ہے جو میں نے ڈرائیو کی ہے سیرت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں تھوڑی تھوڑی میں ہر ایک کے بارے میں بات کروں گا. انقلابی نظریہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جو تمام انبیاء دیتے چلے آئے, اس لیے کہ اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے آدم سے لے کر ان دم تک, وہ ایک نظم نظریہ توحید ہے. لیکن نظریہ توحید ایک ہے ہمارے علم کلام کا مسئلہ, ایک ہے ہمارے عقائد کا اس وقت کا معاملہ, کہ کسی نے اگر جا کر کسی قبر کو سلام کیا تو توحید ختم ہو گئی, کسی نے کسی کو پکار لیا نام لے کر تو توحید ختم ہو گئی. یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو میں نے تین دنوں میں آپ کو بتایا کہ توحید کی تین کرالریز ہیں, کہ جو سماجی اور معاشی اور سیاسی ظلم کو ختم کرنے والی ہے, اگر ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ انقلابی تحریک شروع نہیں ہوگی. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, کامل انسانی مساوات. انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. خالق ایک, وحدت خالق, اور ایک ہی انسانی جوڑے سے وحدت آدم. پھر اونچ نیچ کہاں سے آ گئی؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. آپ بتائیے کہ یہ نعرہ جو ہے اگر اس انداز میں بھارت میں لگے تو اس سے بڑا انقلابی نعرہ ہوگا؟ آج بھی پوری پوری بستیاں جلا دی جاتی ہیں ان شجروں کی اور ہریجنوں کی, صرف اس وجہ سے کہ ان کے چند لڑکوں کو میڈیکل کالج میں داخلہ دے دیا گیا ہے. آج بھی وہاں جس میں وہ ڈسکریمنیشن ریشیل اور کلر ڈسکریمنیشن, آج بھی آپ جا کر دیکھ لیجیے امریکہ کے اندر سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور انلائٹنڈ اور ساری چیزیں جو ہیں جو بھی الفاظ استعمال کرنا چاہیں موجود ہیں. سماجی اونچ نیچ کی نسی مطلق. نمبر دو, ملکیت مطلقہ کی نفی مطلق، نو رائٹس آف ایبسولیوٹ اونرشپ، ایمانت چند روزہ نصب باس، در حقیقت مالک ہر شے خداست، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس پر میں تفصیل گفتگو کر چکا ہوں، اس وقت صرف اشارے کر رہا ہوں. نمبر تین، حاکم انسان ہو نہیں سکتا کسی انسان پر، طویل بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. یعنی الحکم الا للہ، حاکم مطلق صرف اللہ ہے، تمام انسان برابر ہے، قول و عباد اللہ اخوانہ، سیاسی سطح پر برابر، سماجی سطح پر برابر، معاشی سطح پر کفالت عامہ کی ذمہ داری ہے ریاست کی، اجتماعی نظام کی کہ وہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کرے. یہ ہے توحید کی وہ کرالریز جس کے حوالے سے اقبال نے کہا تھا، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے، فقط ایک مسئلہ علم کلام، ایک عقیدے کی بحث، اور چند ظاہری اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اس کو الجھا کر اسے ڈوگمے کی شکل دے دی جائے تو پھر تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی نظریہ ایک لفظ میں توحید ہے، لا الہ الا اللہ. لیکن لا الہ الا اللہ کے معنی صرف یہ نہیں تھے کہ پرستش صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، لا مالک الا اللہ، لا حاکم الا اللہ. اب یہ تمام اس کی جو کیفیات ہیں اس کو سامنے رکھیے تو یہی ایک لفظ کے اندر رکھ دیا ہے. اس نظریے کی تبلیغ جو چاہے گلیوں میں گھومتے ہوئے ہو رہی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لیکن اس کی زد پڑ رہی تھی، پھر اس کی نفی کہاں کہاں اس کی زد پڑ رہی ہے. ابو سفیان کا ایک جملہ آتا ہے، بالکل ابتدائی دور میں جو نوجوان حضور پر ایمان لائے تھے، ٹین ایجرز، ان میں جوش تھا، خروش تھا، تو ان میں سے ہی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ذرا جوش میں آ کر اور چلے گئے جو پڑا بیٹھا ہوا تھا ان کی چوپال، اور وہاں جا کر تبلیغ کی اور توحید کی بات کی. تو کسی نے ٹھٹا اڑایا، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے کچھ کہا. ابو سفیان نے کہا کہ نوجوان، یہ بت ہمارے معبود ہی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے آمدنی کا ذریعہ بھی ہے. اس لیے کہ مرکز ہمیں پورے عرب میں جو مرکزیت حاصل ہے وہ ان کی وجہ سے ہے، سارے قبیلوں کے بت یہاں رکھے ہیں، ہاسٹیلز ہیں ان کے خدا ہمارے پاس، ہم جن چاہے کسی کے خدا کی گردن مروڑ دیں، لہذا وہ تو ہمارے تابع ہیں، ہمارے کاروان کو، ہمارے جو قافلہ ہے اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا، کسی اور کا قافلہ بچ کے نہیں نکل سکتا، یہ سارے جو ہمیں پرولیجز حاصل ہے، انٹرسٹ حاصل ہے، کسی بنیاد پر حاصل ہے، یہی تو بت ہے جو ہم نے رکھے ہوئے. تو یہ تو ہماری در حقیقت معاش کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے مفاد کا مسئلہ ہے، سوچ سمجھ کر بات کروں تو. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ تھا، یہ اس معنی میں لا الہ الا اللہ نہیں تھا جس معنی میں کہ آج ہم نے اسے بنا دیا ہے، اور توحید کے جو مفہوم کو ہم نے محدود کر کے رکھ دیا ہے، بلکہ اس سے بڑا تو انقلابی نعرہ ہی کوئی نہیں. انہیں کو چند چیزوں میں سمویا نا علامہ اقبال نے چند اشعار میں، وہ جو ابلیس کی مجلس شورا کے آخر میں وہ جو کنکلوڈنگ تقریر ہے ابلیس کی، اس میں تو اس نے کہا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین. یہ ہے معاشرتی نظام اسلام کا، جس میں اہم ترین شے ہے عورت کے ناموس کی حفاظت. اگلا شعر، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فقور و خاقہ نہ گدائے رہنشی. اگلا شعر، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ساری امید جو ہے وہ اسے پتا ہی نہیں اسے کہ کیا ہمارے پاس ہے، کیا نظام ہے، کیا نظریہ ہے، کیا وہ سوشل جسٹس کا پیغام تھا جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مغرب مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. بہرحال پہلی چیز نظریہ توحید, لیکن توحید اس محدود مذہبی تصور کے تحت نہیں, بلکہ وہ ایک نظریہ, عمرانی نظریہ, ایک سوشل تھیوری, ایک پولیٹیکل تھیوری. اس کی پھر وہ جو امپلیکیشن ہے, اس کی جو بیئرنگ ہے معاشی نظام پر, سماجی نظام پر, اس سب کو سامنے رکھا. اب اس کی تبلیغ اور تبلیغ میں ظاہر بات ہے جو بھی ذرائع تھے وہ اختیار کیے گئے. نہ لاؤڈ سپیکر تھا, نہ جلسے تھے, نہ کتابیں تھیں, نہ پریس تھا. گھر گھر تبلیغ ہو رہی ہے, جمع کیا جا رہا ہے, دعوتیں کھلائی گئی ہیں, بنو ہاشم کو جمع کیا گیا ہے. پہلی دعوت میں تو کسی نے سنا ہی نہیں, ہوٹنگ کر کے چلے گئے. اگلی دعوت میں کچھ شرم آئی کہ دوسری مرتبہ کھانا کھایا, چلو سن لو کیا کہہ رہے ہیں. وہ بات سنی ہے تو ابھی سب کو صاف سوکھ گیا. کھڑے ہوئے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں, اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں, اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں, لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور پورا مجمع کھلکھلا کے ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے, اور یہ ہے ان کے ساتھی. تو جو بھی سیٹ بیکس ہوتے ہیں شروع کے, وہ سب آئے ہیں, مایوسیاں آئی ہیں, فرسٹریشن آئی ہیں. اسی لیے تو بار بار کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے فاستقم کما امرت, ڈٹے رہے محمد صلی اللہ علیہ, ڈٹے رہے, جمے رہے, قدم ہلنے نہ پائیں, صبر کریں. واصبر لحکم ربک, واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, صبر کیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں اسے جھیلیے. اب اگلی سٹیج جیسا کہ میں نے عرض کیا, تنظیم. تنظیم میں اس کو سمجھ لیجئے دو جملوں میں, نبوت و رسالت کی بنیاد پر جو تنظیم وجود میں آتی ہے اس سے زیادہ پاورفل کوئی تنظیم ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ جسے آپ نے نبی مان لیا اب اس سے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں, اختلاف رائے کہاں ہوگا, وہ تو سورس ہی ڈفرینٹ ہے. ڈرتے ڈرتے صحابہ کہتے کہ حضور اگر اجازت ہو, اگر کوئی یہ وہی سے فیصلہ ہے تو سر آنکھوں پر, اگر کوئی آپ کے ذاتی اجتہاد ہے تو اگر اجازت ہو تو ہم عرض کریں کہ یہاں جو آپ نے لشکر کو یہاں جو کیمپ لگایا ہے یہ مناسب نہیں ہے, تو سر فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ وہاں دوسری جگہ پر لگا لو. یہ ڈرتے ڈرتے یہ ممکن ہی نہیں. ماں کا نام مومن ولا مومن تن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم, کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کو فیصلہ کر دے اور پھر بھی وہ سمجھے کہ میرے پاس کوئی آپشن باقی ہے. تو اس سے زیادہ کسی منظم تنظیم کا یہی وجہ ہے کہ کوئی فارمل آرگنائزیشن ہمیں سیرت میں نظر نہیں آتی. فارمل آرگنائزیشن پہلی مرتبہ ہوئی ہے جب انصار کے 72 افراد آئے ہیں مدینے سے, کیونکہ مکے میں جب تک حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا ایک شہر ہے, چھوٹی سی بستی ہے, تمام صحابہ وہاں موجود ہیں, براہ راست آپ سے ربط اور تعلق ہے, لہذا کسی فارمل آرگنائزیشن کا سراغ ملتا ہی نہیں, نہ کسی سے بیعت لی, نہ کوئی آرگنائزیشن. لیکن جب مدینے کے لوگ آئے, فاصلہ ہے 350 میل کا, کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا, کوئی لوکل نظم قائم کرنا پڑے گا. تب نمبر دو چیز جو تنظیم میں ملتی ہے وہ بیعت ہے. پہلی بیعت لی حضور نے ان صحابہ کرام سے 72 افراد سے جو مکے سے آئے تھے, اور وہ بیعت کیا تھی ذرا اس کے الفاظ اور ترجمہ سن لیجئے, پتہ چل جائے گا کہ اس سے زیادہ کسی ریولیوشنری آرگنائزیشن کا, اس سے زیادہ مؤثر اور درست کوئی کانسٹیٹیوشن ممکن نہیں. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں, بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بیعت معاہدہ ہے, سناؤ گے ایگریمنٹ, کس بات پر, علی السمع والطاعۃ, سنیں گے اور مانیں گے, فی العسر والیسر, چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو, والمنشط والمکر ہے, چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے, وعلی اثرۃ علینا, چاہے دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی جائے, وعلی اللہ ناظر الامر اہلہ, جسے آپ صاحب امر بنا دیں گے اس سے بھی نہیں جھگڑیں گے, اس کا بھی حکم مانیں گے, وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ اللائم, ہاں حق بات ضرور کہیں گے جہاں بھی ہوں گے, کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے ہم اپنی زبانوں پر تالا نہیں ڈالیں. یہ ہے ریولیوشنری پارٹی کا کانسٹیٹیوشن. تمام بھاگ باندھ دیے حضور نے پہلے قدم پر, یہ نہیں صاحب یہ تو آج ایمان لایا, میں 10 سال سے ایمان لایا ہوا ہوں, آپ امیر اس کو بنا رہے ہیں, مجھے کیوں نہیں بناتے, علی اثرۃ علینا, یہ اختیار میرا ہے جس کو چاہوں گا تفویض کروں گا. جی یہ رائے میری نہیں مانی گئی, تو منشط عمل مت رہے، رائے مانی جائے نہ مانی جائے، بات تم ضرور کہو، مانی جائے نہ مانی جائے اطاعت کرنی پڑے گی. تو وہ جو موسٹ ڈسپلنڈ آرمی جس کو آپ کہتے ہیں آرمی ڈسپلن، دیر از ناٹ اے ریزن وائی دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، وہ ڈسپلن ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا. تربیت، تربیت میں اولین چیز وہی نظریے کی پختگی کے لیے قرآن پڑھو اور پڑھو اور پڑھو، رات کا آدھا آدھا حصہ کھڑے رہو، پونا پونا حصہ کھڑے رہو، دو تہائی کھڑے رہو، ریپیٹ، اس کو ہیمر کرو اپنے اندر. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اس قرآن کو جتنا ہیمر کرو گے اپنے اندر، اتنی ہی اس نظریے کے ساتھ تمہاری وابستگی بڑھے گی، اتنی ہی اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے اس کے اندر اور مضبوطی آئے گی، اور وہی سو سسپینس ہے اس ریولیوشن کے اندر. نمبر دو، ڈسپلن کی عادت ڈالو، سنو اور مانو. نمبر تین، یہ پیسو ریزسٹنس کے دوران خود بخود تربیت ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں، مارے پڑ رہی ہے، فاتح آ رہے ہیں، لوگوں کو باندھا جا رہا ہے، یہ ساری اس پر کھڑے رہنا، یہی تو صبر اور مصابرت کی تربیت ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے ساتھ نماز، اس کے ساتھ زکات، انفاق، کامریڈ شپ، یوں سرون اعلیٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے ساتھیوں کی ضرورتوں کو اپنے اوپر ترجیح دو چاہے خود اپنے لیے بھی مشکل پڑی ہوئی ہو. یہ ہے وہ کہ جس نے وہ تربیت پیدا کی تھی جس کا کہ گواہی دی ہے ایرانی کسی جاسوس نے، اور میں اس کی ذہانت کی داد دیتا ہوں، جب اس نے یہ کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایرانیوں سے جنگ شروع ہوئی ہے تو جاسوسوں نے آ کے حالات دیکھے اور پھر ایک جملے میں کہا، یہ عجیب لوگ ہیں، ہم روحبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ رات کو راہب نظر آتے ہیں اور دن میں یہ شہ سوار نظر آتے ہیں. دنیا نے پہلے فوجیں بھی دیکھی تھی، لاکھوں کی فوجیں تھیں، قیصر اور کسرا کی فوجیں، اسٹینڈنگ آرمیز، ٹرینڈ آرمیز، ان کے لشکر ڈوب کرتے تھے، جہاں پڑاؤ ہوتا تھا رات کو کیا ہوتا تھا، رنگ رلیاں ہوں گی، آس پاس کی کسی عورت کی عزت کا محفوظ رہ جانا محال عقلی ہے، شراب نوشی ہوگی. اور یہاں ہم نے ان کے پڑاؤ دیکھے ہیں، کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے رو رہا ہے، ان کے جو راہب خانوں کا منظر ہوتا ہے وہ ان کی فوجوں کے رات کا منظر ہے، ہم روحبانوں کی لین. باقی دنیا نے راہب بھی دیکھے تھے، لیکن جو راہب دن میں تھا وہ رات کو بھی راہب، دن میں بھی راہب، یہ دن میں شہ سوار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اندر ڈھالیں اور تلواریں اور تیر اور گھوڑوں کی پیٹھ پر جمے ہوئے. یہ کمبینیشن ہے ان کوالٹیز کا جو کمال ہے تربیت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب کس کے ساتھ جمع کر لیجئے، یہ تین چیزیں تھیں جس سے وہ طاقت وجود میں آئی ہے، جو پختہ شہی خدرا بر سلطنت جمسن. شروع میں وہ میں پہلے بیان کر چکا، آٹھ برس کی پیسو ریزسٹنس، وہ تو مکے میں ہوگی. ہجرت کے فوراً بعد اب اللہ نے ایک بیس دے دیا ہے، اس بیس کی تلاش حضور نے خود شروع کر دی تھی، ذہن میں رکھیے. سن 10 نبوی میں فیصلہ ہوا ہے دار الندوہ میں کہ اب حضور کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. وہ پروٹیکشن دے رہے تھے خاندان بنی ہاشم کے سربراہ کی حیثیت سے، اور قبائلی زندگی کے اندر یہ بہت بڑی بات تھی. اگر اس صورت میں حضور کے خلاف کوئی اقدام کیا جاتا تو ایک خانہ جنگی شروع ہو جاتی قریش کے گھروں کی، مختلف گھرانوں کی، جو قاتل ہوتا اس کے خلاف بنی ہاشم کھڑے ہو جاتے قصاص کا مطالبہ لے کر. اینڈ ہاؤس ڈیوائڈیڈ امنگ سسٹم کین ناٹ اسٹینڈ، اتنی عقل انہیں بھی تھی کہ ہمیں اپنے قریش کو آپس میں اگر لڑ پڑے تو یہ جو سیادت ہے پورے عرب میں ہماری وہ ختم ہو جائے گی. یہ وہ چیز تھی 10 برس تک حضور کو جس سے پروٹیکشن ملی. سن 10 میں فوت ہو گئے، ادھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ، گھر کا ایک یوں سمجھیے رفیقہ حیات، تسلی دینے والی اور دلجوئی کرنے والی وہ بھی نہ رہی. اسی لیے عام الحزن کہا ہے حضور نے اسے، یہ ہمارے لیے رنج کا سال ہے. مکے میں جب فیصلہ ہو گیا وہ ان کی پارلیمنٹ سے ایک طرح کی فیصلہ ہو گیا قتل کر دو، تو اب حضور کو ایک آلٹرنیٹ بیس کی تلاش تھی، متبادل مرکز. اس لیے آپ نے طائف کا سفر کیا، پورے 10 برس کوئی سفر آپ کا ریکارڈ پر نہیں ہے باہر، ساری محنت مکے میں ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ کچھ میلوں میں جا کر تبلیغ، باقی عکاس کا میلہ ہو گیا، کوئی اور میلہ ہو گیا، باقی یہ کہ سارا اب پہلی مرتبہ گئے. لیکن وہاں آپ کو معلوم ہے ایک دن میں حضور کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ 10 برس میں پرسنلی حضور کے ساتھ نہیں ہوا تھا. لہذا مایوس ہو کر واپس آتا. اور یہ بات بہت سے حضرات کو جن کو پہلے معلوم نہیں ہے ان کا ذہن ابا کرے گا، وہ شاید اس کو قبول نہ کرے کہ مکے میں جب دوبارہ داخل ہوئے محمد الرسول اللہ تو ایک مشرک کی امان لے کر داخل ہوئے. ہی کوڈنٹ انٹر مکہ، فیصلہ ہو تو کیا قتل کر دینے کا. مطعم بن عدی کو پیغام بھیجتے ہیں حضور کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لو تو میں آؤں مکے میں داخل ہوں، اور عرب کی شرافت سے یہ بعید تھا کہ اس سے کوئی امان طلب کرے اور وہ ریفیوز کر دے. اس نے کہا ٹھیک ہے میری امان میں آپ. فرمایا یوں نہیں، خود آ کے لے کے جاؤ، میں اگر کہیں داخل ہوں اور فوراً حملہ ہو جائے، اس لیے کہ جب پارلیمنٹ کا تو فیصلہ ہے، ہر ایک کے پاس لائسنس ہے مجھے قتل کر دینے کا، جو بھی ان کا اجتماعی نظام تھا اس کی طرف سے. لہذا وہ شخص اپنے چھ بیٹوں کو ہتھیار سجا کر مکے سے باہر آیا، حضور کو لے کر گیا ہے. اور یہ احسان اتنا حضور نے یاد رکھا ہے کہ غزوہ بدر میں فرمایا تھا، وہ جو 70 قیدی تھے اسیر بدر کے، کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا. بہرحال لیکن جب اس کے بعد اللہ کی طرف سے وہ کھڑکی کھلی، مدینے سے 6 آدمی، پھر 12 آدمی، پھر 72 آدمی، پھر انہوں نے بیعت کی. اس بیعت میں یہ بھی طے کیا کہ آپ آئیں ہمارے یہاں یثرب آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں، اگر ہلکا یہاں سے حملہ ہوگا تو ہم پروٹیکٹ کریں. یہ بیس ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے مدینے میں. اب یہ نوٹ کر لیجئے، مدینے پہنچ کر صرف 6 مہینے حضور نے لگائے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن. 3 قدم ہیں، وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، میں صرف گنوا سکتا ہوں اس وقت، تفصیلات آپ میری کتاب میں پڑھ سکیں گے. نمبر 1، مرکز کی تعمیر مسجد نبوی کی، وہی آپ کی خانقاہ بھی، وہی درسگاہ بھی، وہی حکومت کا مرکز بھی، گورنمنٹ ہاؤس بھی، ہر چیز. نمبر 2، انٹیگریشن انصار اور مہاجرین. یہ ایک اتنا تاریخ کے اندر عجیب واقعہ ہوا ہے، ان کا بھائی چارہ اور کیسا کہ لوگوں نے دکانیں تقسیم کر دی، مکان تقسیم کر دیے، یہاں تک کہ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو لے گئے گھر کہ میری یہ 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں، آپ اس سے شادی کر لیں. اس وقت تک پردے کا حکم تھا نہیں. میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرا بھائی اللہ کے نبی نے جسے میرا بھائی بنایا ہے اس کا گھر آباد نہ ہو. یہ ملاقات. تیسرا کام، یہود کو جکڑ لینا، جس کو کہ آپ بنگبی واٹ کی اگر کتاب پڑھیں گے تو جتنی اس کے پاس وکیبلری تھی اس نے ختم کر دی ہے یہاں تعریف کرتے ہوئے حضور کی دور اندیشی اور معاملہ فہمی اور تدبر اور سیاسی معاملات کا اور دور کے آنے والے حالات کی پیش بینی اور پیش بندی، جتنی وکیبلری ممکن ہے خرچ کر دی ہے. اس لیے کہ جکڑے گئے، معاہدے کے اندر جکڑ لیا، کامن ڈیفنس، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ. اب جو بھی کچھ انہوں نے کیا وہ غداری کی، خلاف وعدے کی خلاف کیا، اپنا گلٹی کانشیس، اور گلٹی کانشیس کے پاس پھر وہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ کھڑا ہو سکے میدان میں، لہذا کبھی بھی وہ کھلے میدان میں مقابلے میں نہیں آ سکے سوائے سازشیں کرنے کے، کبھی بھی حضور کا مقابلہ کھلے میدان میں نہیں کر سکے. 3 کام 6 مہینے میں کرتے ہی اب حضور نے اقدام شروع کیا ہے، ایکٹیو ریزسٹنس، اس کو پہچان لیجئے. سیرت کے یہ حصے جو میں نے ابھی تک بیان کیے یہ تو آپ میں سے اکثر حضرات کے سامنے ہوں گے، یہ حصہ جو ہے یہ ہماری تاریخ کے اندر گم ہو گیا ہے. گم کیوں ہو گیا ہے کہ ہم پر پچھلے 200 سال یا کم سے کم 100 سال جس انداز میں بیتے ہیں اس میں ہمارا ایک اپولوجیٹک انداز بن گیا. مغرب نے ہم پر اعتراض کیا اور حضور کی سیرت پر، بڑی خونی سیرت ہے یہ اور بڑے خونی مسلمان ہیں یہ، اور بوئے خو آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. ہم نے کہا نہیں جی، نہیں بالکل نہیں، یہ تو خام خام پر الزام ہے، ہم نے تو جنگ خود کی نہیں، یہ تو ایک ڈیفنس کے اندر جو تھا مدافعانہ جنگ ہوئی ہے. یہ جو اپولوجیٹک انداز تھا اس نے سیرت کے اس باب کو بالکل دفن کر دیا. اچھی طرح جان لیجئے کہ انیشیٹو ہجرت کے بعد حضور نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ریفیوجی بن کر نہیں گئے تھے، یہ ہجرت تھی، ایک بیس کی تلاش میں گئے تھے. بیس اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سے اقدام کیا جائے. صرف 6 مہینے آپ نے لیے، اس کے بعد آپ نے اقدام شروع کر دیا. وہ اقدام کیا تھا؟ 2 کام ذہن میں رکھیے، اور جدید 2 اصطلاحات سے ساری بات واضح ہو جائے گی. اکنامک بلاکیڈ آف مکہ اینڈ پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. ان کی لائف لائن تھی وہ کیروان روٹ، شمال کو جا رہا ہے بدر کے قریب سے ہو کر شام کی طرف. جنوب کو جا رہا ہے یمن کی طرف طائف سے ہو کر، ان دونوں پر آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، ان کی لائف لائن کے اوپر ہاتھ ڈالا، اکنامک بلاک رحمت کا، اور خود آپ بھی تشریف لے گئے. یہ آٹھ مہمے ہیں بدر سے پہلے. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلا معاملہ بدر کا ہے، اور بدر میں چونکہ چڑھ کر قریش آئے ہیں اس لیے اس کو تو ہمارے سیرت نگاروں نے، اس دور کے سیرت نگار بھی، چاہے وہ علامہ شبلی ہو چاہے کوئی ہو، وہ سب کے سب اس معاملے کے اندر وہ معذرت خواہانہ ذہن لیے ہوئے ہیں کہ وہ بدر کی بات کو بیان کریں گے. بدر سے پہلے آٹھ جو مہمے ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے، آپ کو کھود کر نکالنی پڑے گی کہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب جو سیرت پر کتابیں آ رہی ہیں ان میں موجود ہیں، لیکن یہ ایک دور تھا جس میں ہم نے چھپایا، انیشیٹو حضور نے لیا ہے. قریش کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگرچہ وہاں ہاکس بھی تھے جو چاہتے تھے کہ اب ہم جائیں اور مدینے میں بھی چین سے ان کو نہ رہنے دیں، لیکن وہاں ڈمز بھی تھیں. عتبہ ابن ربیعہ کا ایک قول ریکارڈ پر ہے کہ اس نے یہ کہا تھا، جب لوگوں کو دیکھا کہ بہت جوش و خروش ہے، چاہتے ہیں کہ جا کے محمد کا پیچھا کریں اور پہنچے مدینے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ دیکھو اب یہ ہمارے سر سے بلا ٹل گئی، یہاں سے چلے گئے، اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مقابلہ ہوگا باقی عربوں کا اور حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محمد جیت گئے پورے عرب کے اوپر، اگر غلبہ ہو گیا تو بھی ہمارا کیا نقصان ہے، آخر کرشی ہے نا، ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. اور اگر عرب ختم کر دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہاری اپنی تلواریں جو ہیں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں ہوں. اتنے بڑے بڑے ڈپلومیٹس موجود تھے وہاں پر، پھر ڈمز میں حکیم ابن ہزام جیسے لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے جنگ کو روکا ہے. لیکن دو واقعات ایسے ہو گئے کہ اس کے بعد، اور یہ دونوں باتیں انیشیٹو حضور کی طرف سے، اقدام حضور کر رہے ہیں. واقعہ نخلا، آپ نے ایک چھاپے مار دستہ بھیجا، طائف اور مکے کے درمیان وادی نخلا ہے، اسے جو انسٹرکشن تھی وہ بھی سیلڈ لیٹر میں دی گئی تھی کہ مدینے سے دو دن کی مسافت پر جا کر پھر یہ خط کھولو اور دیکھو کیا لکھا ہے، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرو انسٹرکشنز کو. جب کھولا گیا تو نظر آیا کہ جاؤ نخلا میں جا کر قیام کرو، قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور ہمیں رپورٹ کرو. فوراً جو اس کے جیش کے سپہ سالار تھے، چھوٹا سا چھاپا مار دستہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مسئلہ بہت سخت ہے، آپ لوگ آئے ہو میرے ساتھ، مجھے تو یہ کام کرنا ہے، حضور کا حکم ہے. اب اس طرح جو ہے موت کے منہ میں جانے کے لیے جو تیار ہو وہ آئے، جس کی ہمت نہ ہو واپس چلا جائے. سب نے کہا نہیں ہم حاضر ہیں. پہنچ گئے وہاں، مٹ بھیڑ ہو گئی، یہ قافلہ گزر رہا تھا، اس میں ایک مشرک، پہلا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا ہوا، اور اس قافلے کا مال لے کر یہ آ گئے مدینے میں. حضور ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال آپ نے کوئی سزا بھی نہیں دی، اس لیے کہ وہ تو سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی. جب آپ وہ کہاں مکے اور طائف کے درمیان، مکے سے جنوب میں ہے وہ نخلا، کہاں مدینہ، ایٹ اے ڈسٹینس آف 300 miles، مور دین 300 miles ایکسپیڈیشن گئی، اور کوہرام مچ گیا کہ اب ان کی جرتیں اتنی ہو گئی مسلمانوں کی اور محمد کے ساتھیوں کی، یہاں آ کر ہمارا آدمی مار گئے. تو وہ جو ہاکس تھے اب ان کو ہمت ہو گئی. ادھر سے وہ قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے ابو سفیان، جا رہے تھے جب حضور نے پیچھا کیا تھا، لیکن وہ نکل گئے تھے بچ کر. جب واپس آ رہے تھے تو ظاہر بات ہے انہیں اندیشہ تھا کہ تو بہت سخت میرے ساتھ معاملہ ہوگا. ایس او ایس کال بھیجی مکے کہ مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، مدد بھیجی جائے. اس کے اوپر اب وہ قافلہ 1000 کا لشکر نکلا ہے، اور یہاں سے اب وہ آرمڈ کانفلکٹ شروع ہوا ہے، فائنل سٹیج جو 6 سال تک چلا. انسائڈ عربیا، عربین پیننسولا، اوپر کی بات بات کی ہے، وہ جو انٹرنیشنل لیول پر ایکسٹینشن ہے ریولیوشن کا حضور کے، وہ اس کی چھوڑ دیجئے بات، تو عرب کی حد تک 6 سال، یعنی 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو پہلا وہ مقابلہ کھلا میدان میں جنگ کی صورت میں، جس کا نام جنگ بدر ہے، اور 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو 6 سال بعد مکے میں داخلہ 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ. جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے واقعات اکثر لوگوں کے علم میں ہیں. بدر میں جو کچھ ہوا، صرف یہ عرض کر دوں کہ جو بھی مدد آئی ہے بدر میں وہ آج بھی آ سکتی ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار. اب بھی میں سیرت کی تقاریر کو عام طور پر کنٹرول کرتا رہا ہوں اس بات پر کہ یہ سیرت مطہرہ کا اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ یہاں اچیومنٹ ہوئی ہے وہ قدم بہ قدم زمین پر چل کر ہوئی ہے. اس سے ہیومن اسٹرگل تھرو آؤٹ, معجزوں کا دخل اس میں نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے وجہ ہے ایک, اس لیے کہ یہ کام آگے بھی کرنا تھا, اس کو پوری دنیا کے اوپر جن کو غالب کرنا ہے مسلمانوں کو. معجزہ رسول کے لیے ہو سکتا ہے, دوسروں کے لیے تو نہیں ہو سکتا. حجت کیسے قائم ہوتی ہے امت کے اوپر اگر قدم قدم پر معجزے ہوتے ہیں؟ اور معجزے ہی کے تو اصل میں وہ لاڈ سے بگڑی ہوئی قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, جنہوں نے کہا جب سمندر تم نے پھاڑ دیا اپنی لاٹھی سے, جب تم نے ہمارے لیے 12 چشمے نکال دیے اپنی لاٹھی سے, تو یہی لاٹھی لے کر جاؤ ایسا بنتا ہوا ربوں کا فقاتل اللہ ہاں قائدون, ہمیں کا تکلیف دے رہا, لٹھیا تمہارے پاس ہے. یہاں قدم قدم پر قربانی دینی پڑی ہے. دندان مبارک محمد الرسول اللہ کے شہید ہوئے, یہاں پائے مبارک لہو لہان ہوئے ہیں, یہاں حمزہ جیسوں کی جانوں کا نذرانہ محمد نے پیش کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں فقر اور فاقہ کئی کئی دن کا آیا ہے. یہاں جیش اسرا میں ایسا بھی ہوا ہے, تبوک کی جنگ تھی تبوک کے سفر میں, کہ تین تین مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور تھی. من و سلوا نازل نہیں ہوا, یا ہوا وہاں من و سلوا نازل ہو گیا تھا, یہاں من و سلوا نازل نہیں ہوا. یہ نہ سمجھیے کہ کوئی برکات نہیں ہوئی یا مدد نہیں آئی, سب کچھ ہوا ہے, لیکن وہ اسی درجے میں جس درجے میں آج بھی وہ اس رحمت کے دروازے بند نہیں ہے. موجودہ جسے کہتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ فوراً جو ہے وہ کھانا جو ہے آسمان سے اتر آیا. فاقے ہیں, جھیلو, برداشت کرو, آگے بھی یہ اسٹرگل ہوگی تو انہی وادیوں میں سے گزر کر ہوگی. حجت کیسے قائم ہوگی کہ یہ کام جو ہے, اگر تمہیں فاقہ آتا ہے تو میرے بھی پیٹ کے اوپر دو پتھر پنے ہوئے تھے غزوہ خندق میں, تھے کہ نہیں تھے؟ اگر تمہاری جان کو خطرہ ہے تو میرے بھی دندانے مبارک شہید ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ میرے عزیزوں کی لاشیں میرے سامنے نہیں آئی تھی؟ حمزہ جیسے چچا بھتیجے کا رشتہ ہے, سگے خالہ زاد بھائی ہیں, دودھ شریک بھائی ہیں, ساتھ کے کھیلے ہمجولی ہیں, اسد اللہ و اسد رسول ہی ہے, اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی, کان کٹے ہوئے, اور پیٹ چاک کیا ہوا ہے, کلیجہ چبایا ہوا ہے. تو ہر چیز ہوئی ہے ہیومن اسٹرگل سے, سیکریفائس سے, قربانی سے, محنت سے, مشقت سے. یہ ہے سیرت النبی کا سب سے بڑا اور نمایاں پہلو. جو ہمارے ہاں تو بات ہوتی ہے تو وہ زلفوں کی ہے یا کملی کی ہے, اس کے اندر ہی تاکہ کہیں وہ آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر, کہیں وہ بات سامنے نہ ہو جائے. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آتے خوبا ہم دارن تو تنہا داری, سب کی سب کہی ہے. تمام انبیاء کے کمالات سیرت محمدی میں جمع ہیں, لیکن یہ بھی حضور کا فرمان ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں مجھے وہ سب کی سب پہنچی. اور ایک وقت میں واقعہ تو سنائی دوں آپ کو, یہ کیفیت بھی محمد پر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یوم طائف. عام لوگ سمجھتے ہیں شاید احد کا دن سخت ترین تھا, حضرت عائشہ نے یہی سوال کیا تھا حضور سے کہ آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا؟ آپ نے فرمایا ہاں, طائف کا دن کہیں سخت تھا. اس دن کی جو کیفیت ہوئی تھی, مکے سے مایوس ہو کر طائف آئے تھے, تین سرداروں سے بات کی, تینوں نے ریجیکٹ کیا اور ایسی باتیں کہیں جو کلیجے سے پار ہونے والی تھی. مایوس ہو کر چلنے لگے تو انہوں نے اوباشوں کو اشارہ کر دیا, ذرا خبر لو ان کی, اب پتھراؤ ہو رہا ہے. جس میں اثر پر آج ساتھ ابو بکر بھی نہیں ہے, یہ سفر وہ ہے کہ جس میں وہ ابو بکر بھی ساتھ نہیں ہے سوائے زید ابن حارثہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کوئی نہیں. اب وہ ایک طرف سے اوٹ بنتے ہیں کہ پتھر مجھ پر آئے حضور پر لگائے, وہ دوسری طرف سے مارتے ہیں. وہ تو بہت تھا چاروں طرف, جیسے سٹریٹ ارچنز ہوتے ہیں وہ مار رہے تھے. تو لہو لہان ہو کر جب پھر نکلے ہیں تو ایک باغ میں جا کر تھوڑی دیر آرام کیا ہے, اس وقت وہ زبان پر آئی ہے مناجات, اس میں دبی زبان سے فریاد ہے, اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس. اے اللہ, تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا, اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے, رسوا سر بازارے آن شوق ستم گارے, وہ سب کچھ جو فیض نے کہا ہے کہ جو سب کے اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری, تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار, کرکے ہیں بہت شیخ سر گوشہ ممبر, درجے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار. ہوا تو پروردگار الہ من تکلنی, کس کے مجھے حوالے کر دیا,
الى بعیدی یتجہمنی اور الى عدوی ملکت عمری، کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر گزرے؟ لیکن اس کے بعد وہ مقام رضا سامنے آتا ہے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، پروردگار اگر تجھے تو ناراض نہیں ہے، تیری رضا اسی میں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، ہر چہ باد آباد وہاں کشتی درا بندہ ہو گیا کہ ہر چہ ساقی ماریخ عین الطاف۔ بہرحال یہ ہے وہ چھ سٹیپس۔ اب آخری بات ہے اور میرا ڈیڑھ گھنٹے کا وقت پورا ہو گیا ہے، میں آپ سے پانچ سات منٹ صرف اور لوں گا۔ اس میں کہاں ہمیں اجتہادی تبدیلی کرنی پڑے گی؟ میری کتاب میں یہ چیپٹر شامل نہیں تھا فرسٹ ایڈیشن میں، جو سیکنڈ ایڈیشن اب آیا ہے مجھے پتہ نہیں یہاں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، اس میں وہ چالیس صفحے کی وہ تقریر بھی اب شامل ہو گئی ہے جس میں میں نے اس پر گفتگو کی ہے کہ یہ تو ہے آبجیکٹو اسٹڈی آف دی سیرہ۔ اس میں تو ہمیں اپنا ذہن اپنا فکر جو ہے لگائے بغیر سوچنا ہے، بٹوین دی لائنز اخذ کرنا ہے کہ کیا سٹیجز تھی، کن سٹیجز میں سے گزرے، اس لیے کہ ان سٹیجز کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو بظاہر تضادات نظر آتے ہیں، وہ تضاد کے جس کو ٹائم بھی نے کہا ایک جملے میں اتنی خباثت بھری ہوئی ہے کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین، اس لیے کہ ان کا تصور نبوت جو ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ والا وہ مکی دور میں تو نظر آتا ہے، مدنی دور میں تو وہ نہیں ہے، وہاں تو آپ مدبر ہیں، حاکم وقت ہیں، وہاں آپ سپہ سالار ہیں، تو محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ اسی کو مزید واضح کرنے کے لیے منگمری وار کا چونکہ میں نے حوالہ دیا تھا، اس نے دو کتابوں میں سیرت لکھی ہے، محمد اک مکہ، محمد اک مدینہ، تاکہ کنٹراسٹ یہ نمایاں ہو جائے کہ مکے والا محمد اور ہے اور مدینے والا محمد اور ہے، نعوذ باللہ من ذلک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سمجھ میں آئے گا اسٹوریز آف ریولیوشن سے کہ ہر دور کا ایک تقاضا ہے، ایک وقت میں محمد رسول اللہ کا حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں تم جوابی کارروائی بھی نہیں کر سکتے، کفو ایڈیا تم اپنے ہاتھ بندے رکھو،